نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، شب برات سے متعلق حضرت مفتی صاحب سے ہم سب لوگ استفادہ کر رہے تھے اور بہت ہی مفید اور جامع اور روایت کی روشنی میں حضرت نے آج کی اس مبارک رات سے متعلق امور بیان فرمائے. اس رات کی اصل کیا ہے کیا نہیں ہے، اس بارے میں تو بہت حد تک تفصیل ہمارے سامنے آ گئی. اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اس کی اصل ہے، یہ کوئی بے اصل باتیں نہیں ہیں جو آج کی اس مبارک رات کے بارے میں سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. ان روایتوں کو ہمارے علماء کے نزدیک تلقی بالقبول حاصل ہے، مطلب یہ ہے کہ قبول کیا ہے علماء نے ان روایتوں کو. ہمارے ہندوستان میں جو علم حدیث کی بڑی خدمت کرنے والے، علم حدیث لانے والے بزرگ ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب اشعاعۃ اللمعات، عبدالحق نام کے دلی والے دو ہیں، وہ بھی دہلوی ہیں. ایک شاہ عبدالحق ہے غیر مقلدوں کے، بلکہ غیر مقلدیت کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے. نواب صدیق حسن بھوپالی سے پہلے 150 سال پہلے کی بات ہے. یہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 150 سال ہوا اس فرقے کو وجود میں آ کے، پہلے نہیں تھا یہ فرقہ جن کو ہم غیر مقلد یا سلفی کہتے ہیں. اور ایک حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اور مشکا شریف حدیث کی ایک بہت ہی جامع کتاب ہے، اس کے شارح ہیں. کتاب کا نام اشعاعۃ اللمعات ہے، شرح المشکات. انہوں نے فضائل الایام والشہور میں جو تفصیلات لکھی ہیں، جیسے حضرت مولانا بھی بیان فرما رہے تھے، اور اس کے بعد اکابرین دیوبند اور علماء اکابر حضرت تھانوی وغیرہ اور دیگر حضرات بھی ان سب روایتوں کو قبول کرتے رہے ہیں. اس لیے اس ادھر سے اپنا ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ ان روایتوں کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ روایتوں کے اوپر جو محدثین بات کرتے ہیں نا کہ یہ ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ ایک فنی بات ہے، اصولی بات ہے. لیکن بہت سی حدیثیں جب اس ٹائپ کی جمع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں علماء کہ اس میں ہے بات کچھ، نہیں تو نہیں ہوتی تھی. کوئی ایک آدھ بات ہی ہوتی، کوئی ایک آدھ روایت ہوتی. اب جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ 10 صحابہ سے اس بارے میں روایتیں منقول ہیں، متعدد ہیں، اور مضمون بھی الگ الگ ہیں ان کے، یعنی ایک ہی بات کے بارے میں نہیں ہے وہ، کچھ کسی کے کچھ بارے میں، روزوں کے بارے میں الگ ہے، قیام الیل کے بارے میں الگ ہے، تقسیم ارزاق کے بارے میں الگ ہے، مغفرت کے بارے میں الگ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کوئی ایک موضوع ایک بات سے متعلق نہیں ہے وہ روایتیں، اور کوئی ایک آدھ روایت ہے کسی صحابی کی ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے، متروک العمل کر دیا جائے، ویسا نہیں ہے یہ. اس وجہ سے باحثیت مجموعی اس کا مضمون جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے کہ ثابت ہے، یہ چیز ہے کچھ، پھر ان کو سنایا بھی جاتا ہے. اس میں سے جس میں وضع موضوع اور روایت والی بات جو ہوتی ہے اس سے احتیاط کرنا ہوتا ہے، جو ضعیف ہوتی ہے اس سے احتیاط کرنا نہیں ہوتا ہے. ضعیف روایت بھی روایت ہی ہے، حدیث ہی ہے وہ بھی. اب وہ اصطلاحی اعتبار سے اس کو ضعیف بولتے ہیں، مگر حضور کا ارشاد ہے بول کے وہ کمزور تو نہیں رہا پھر وہ، مطلب جب روایت ہے تو پھر وہ حدیث ہے، حدیث ہے تو پھر حضور کا ارشاد ہے، حضور کا ارشاد ہے تو پھر وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. موضوع جو ہوتی ہے حدیث وہ حضور کا ارشاد نہیں ہوتا. ہو تو یہ جو روایتیں ہیں ان پر موضوع ہونے کا حکم نہیں ہے. بعض مرتبہ کیا ہے، فنی اعتبار سے جو بات بولی جا رہی ہوتی ہے پبلک میں وہ اس انداز میں آتی ہے کہ اس کا کانسپٹ ہی بدل جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات کتنی مشہور حدیث ہے, روایت کے اعتبار سے وہ خبر واحد ہے, حالانکہ خطبے پہ سنا, خطبے پہ سنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے پہ سناتے ہوئے حضرت عمر نے سنا, حضرت عمر نے خطبے میں بیان فرمایا, تو خطبہ ایسے ٹیلر والوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, تو مطلب یہ تو ہزاروں آدمی ہوتے تھے, مگر وہ ایک ہی آدمی کی روایت شمار ہوتی ہے, خبر روایت شمار ہوتی ہے. تو وہ فنی چیزیں ہیں اصل میں, کچھ مفہوم اس کا ظاہر ہے کہ متواترات میں سے, اخبار متواترہ میں مشورہ میں شمار ہوتی ہے وہ چیز, ایسے یہی بات ہے. تو اس وجہ سے اس ایسے پروگراموں کے کرنے کا, مذاکروں کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں پہلے سے ہم لوگ سستی کا شکار ہیں, غفلت کا شکار ہیں. ہمارے دکن میں حیدرآباد میں مسئلہ مشہور ہے کہ حکیم بولا ہوا ہی مریض چاہا ہوئی, یعنی ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ غفلت اور سستی کرنے کے واسطے کوئی ایسا بہانہ مل جائے ہمیں کہ ہم سب چیزیں چھوڑ چھاڑ دیں کہ بھئی یہ بے اصل ہے, یہ بے اصل ہے, یہ بے اصل ہے, جیسے اور راتیں ہیں ایک رات یہ بھی ہو جائے, جیسے اور مشغولیتیں ہیں آج بھی ویسی ہی کوئی مشغولیت ہو جائے. تو غفلت کا شکار اور غفلت کے عادی لوگوں کے واسطے یہ ایکسکیوز مل جاتا ہے, اور بالخصوص اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی ماحول نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس میں دو انتہا پسندیاں پائی جاتی ہیں, ایک انتہا پسندی وہ ہے جو ہم انڈیا پاکستان میں دیکھتے ہیں, آج چلے شب برات میں چلے جاؤ, حیدرآباد میں چلے جاؤ, کراچی میں چلے جاؤ, لاہور میں چلے جاؤ, پتہ چلے گا کہ شب برات کسے کہتے ہیں. وہ تماشا, وہ دھماکے, وہ چراغیں, روشنی اور جانے والا پٹاخے. مشہور یہ ہے کہ یہ مردوں کی رات ہے, اور جب مردوں کی رات ہے تو مردہ روحیں آتی ہیں, جب مردہ روحیں آتی ہیں تو ان کو ڈراؤ, ان کو بھگاؤ بھائی, ان کو بھگانے کے لیے کیا کرو, آواز کرو. پٹاخوں کا شان ورود وہ ہے, شان نزول وہ ہے, اور اصل اس کا شان ورود وہ ہے کہ ہندو ایک دن مناتے ہیں پٹاخے چھوڑنے کے لیے, تو ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی شکل ہونی چاہیے. ہماری کمزوریوں میں سے امت مسلمہ کی ایک یہ ہے کہ لوگ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کریں, ایک مینٹالٹی ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی مشغولیت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس پر کوئی مذہبی رنگ اگر چڑھ جائے تو اچھا ہے, مذہب کا کوئی سہارا اس کے ساتھ ہو جائے تو اس میں پھر یہ ہے. تو وہ ہندوؤں کا ایک تہوار جس میں آگ جلاتے ہیں, آوازیں کرتے ہیں, اور وہ ہمارے پاس بھی چاہیے تھا کچھ نہ کچھ. تو چونکہ ایک سلسلہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے, تو ظاہر ہے کہ حضور جب قبرستان تشریف لے گئے تو مردوں کی تو عید ہو ہی گئی نا, وہ مطلب جو وفات پائے ہوئے لوگ ہیں ان کی تو عید کا دن تھا ہی تھا, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ان کے لیے ٹائم نکالا, آپ ان کے لیے تشریف لے گئے, وہ کانسیپٹ نکل کے ادھر سے یوں آیا. وہ پھر اس میں مرچی مسالے لگتے ہیں کہ جب ان کی عید ہے تو پھر وہ عید کے دن تو آدمی ملاقاتیں کرتا ہے لوگوں سے, تو پھر وہ گھر کو کیوں نہیں آئیں گے بھائی, تو پھر وہ گھر کو آتے ہیں. اور جب گھر کو آتے ہیں تو اس میں دو رنگ چڑھے, ایک تو یہ ہے کہ بھائی اگر اچھی روحیں نہیں ہیں تو مسئلے کھڑا کریں گے گھر میں لا کے, اور اگر اچھی روحیں ہیں تو ان کا اکرام ہونا چاہیے, تو پھر کھچڑا پکنا چاہیے, میٹھا بننا چاہیے, حلوہ ہونا چاہیے, شیورات کا حلوہ مشہور ہے. تو یہ جو چلا ہے نا سلسلہ, وہ یوں ہوتے 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 ایک مذہبی رنگ چڑھ گیا. اچھا جب اس رنگ کو دیکھتے ہیں نا لوگ جو اسلام پسند ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, تو پھر وہ دوسرے رخ پہ جاتے ہیں کہ یہ سب بے اصل ہے, واقعتاً یہ سب بے اصل ہے. مگر اس بے اصل میں اور بالکل بات کے بے اصل میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جو کر رہے ہیں رسم و رواج وہ بے اصل ہے یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, وہ رواج نہیں ہے. اجتماعی جیسے مولانا فرمایا, اجتماعیت نہیں ہے اور جاگنا وہاں مقصود نہیں ہے. وہاں اپنے پاس جو نوجوان جاگتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں وہ لوگ, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے. جب جاگنے کی رات ہے تو چاہے وہ چاہے سینما ہال میں جاگنے کی رات ہو, یا یہ جناب کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے جاگنے کی رات ہو, یا جناب ہوٹل پھر رہے ہیں جناب والا پان کھا لیتے ہوئے, اور جناب نکڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہوٹل کے سامنے چائے پی کے کھڑے ہوئے ہیں, یہاں کی ایک چائے پی لی, وہاں پہ حلیم کھا لیا, اس کے سر پہ ٹوپی ڈالتی, اس کو پہنا دیا ٹوپی سے, یار تو کچھ کھلا دے, تو کچھ کھلا دے, دوستوں نے یار باشی کی ہے, سائیکل موٹروں پہ پھر رہے ہیں, بائک پہ پھرنے کا تو رواج ہے وہاں پہ, یہاں پہ گینگوں کی عادت ہے, وہاں پہ گینگ ہو یا نہ ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے, وہاں پہ تو سائیکل موٹر پہ پھرنا ایک شوق ہے. اب وہ سائیکل موٹر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, پھر اس میں اور رنگ چڑھتے ہیں تھوڑے سے، کانوں کو پٹی بھی باندھ لیتے ہیں، ہرا جھنڈا بھی باندھ دیتے ہیں، پھر اس میں یا رسول اللہ کا جھنڈا وہ دستی بھی باندھ دیتے ہیں پیشانی کو، مسئلے چلتے ہیں سب. ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں تو نہیں تھیں اس رات میں، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں اور نہ اسلام ان چیزوں کی کوئی ترغیب دیتا ہے، انکریج کرتا ہے. اس لیے ایک انتہا پسندی اس میں وہ ہے جو کہ اپنے یہاں رسم و رواج کی شکل میں پائی جاتی ہے، وہ غلط ہے. اور ایک انتہا پسندی ادھر ہے جس میں تکشف روکھاپن، جو بالکل اس کی وجہ سے بے اصل ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بھی روکھاپن ہے، یہ دوسری انتہا پسندی ہے. نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. خیر الامور اوساطھا، میان روی ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر آج کی اس مبارک رات کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کر لی جائے اور اس میں عبادت میں اپنا وقت گزارا جائے، اور اس کے ذریعے سے آدمی جو ہے تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کرے. موقع ہوتے ہیں جب تعلق رینیو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے تعلقات استوار کرنے کا، توبہ تلا کرنے کا، پھر سے تجدید کرنے کا، نیا بنانے کا، ذہن نیا بنانا، نیت نئی بنانا، اپنی غفلتوں کے اوپر افسوس کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، اور تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ساری دنیا سے تعلقات اچھے کرنے کو آدمی سوچتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اچھا کرنے کو نہیں سوچتا ہے. یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ بھائی آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چانس مزید دیا ہے، رینیو کرنے کی رات ہے، تجدید کی رات ہے، اور گناہوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور سزا سے براءت حاصل ہونے کی رات ہے. یہ لیلۃ البراء اسی لیے پڑھا ہے کہ براءت کی رات ہے، جہنم سے بری کیے جانے کا، گناہوں سے معاف کیے جانے کی رات. خصوصی فضیلت کی وجہ سے اس کا نام ہی شب برات پڑ گیا. براءت ہے وہ لفظ، بارات نہیں ہے. شادیوں کی جو بارات ہوتی ہے وہ بارات الگ ہے، براءت الگ ہے. یہ لیلۃ البراء ہے، لیلۃ البارات نہیں ہے. بارات تو ویسے بھی اردو لفظ ہے، کوئی عربی لفظ تو ہے بھی نہیں. ہو تو ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے. اور جو روایتیں اس سلسلے میں ہیں سند کے اعتبار سے، اس میں کتنی صحت ہے، کتنا ضعف پایا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان روایتوں کو قبول حاصل ہے، مقبول ہیں یہ روایتیں، قبول کی ہیں علماء نے. اب جن لوگوں کی حدیث پہ نظر تھی، جو باریکیوں سے واقف تھے، جو حدیث کی قسموں کو صحیح طریقے سے جانتے تھے، جو راویوں کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، ان کا مشغلہ ہی یہ تھا زندگی بھر کا، انہوں نے قبول کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرنے کی چیز ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں قبول کا رواج ہے. قبول ہوتے 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 وہ اتنا قبول ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ اس کا رنگ بدل گیا، لیکن یہ کہ مقبول ہیں یہ روایتیں. تو اس سلسلے کی بہت سی حدیثیں آپ جمعے میں، اس میں، اس میں، میں بیانات میں سنیں گے، سنتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ نے سنا حضرت مولانا سے، تو یہ ایک چیز ہے، اس کی ایک اصل ہے، ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کو قبول کر لیا جانا چاہیے. کچھ چیزیں تھوڑی سی وضاحت کی محسوس کر رہا ہوں میں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک بات ہے سمجھ میں آنے کے واسطے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روایت کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، وہ حضرت علی سے بھی ہے، قوم اللیلہ وصوم نہارہ. نصف شعبان کے بعد میں روزے رکھنے کا جو مسئلہ ہے نا، وہ نصف ہونے کے بعد ہے، اور یہ نصف پر ہے. مطلب یہ ہے کہ روزہ تو دن میں ہی ہوگا نا، وہ تو رات میں نہیں ہوگا نا. تو نصف شعبان کب ہوگا؟ جب یہ نصف شعبان کا روزہ آپ رکھ لیں گے، اس کے بعد نصف آئے گا وہ. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا استحباب ہے. یعنی جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ اس کو مستحب سمجھ کے کیا جائے. ایک باضابطہ جیسے سنت موقعہ والی کیفیت ہوتی ہے کہ مشروع کیا گیا ہے ویسا، بلکہ وہ نوعیت بھی کسی درجے میں اس میں پائی جاتی ہے، چونکہ قومو اور سومو عوامر کے سیغے، امر کے سیغے ہیں، اور امر کسی چیز کے مطالبے کے لیے ہوا کرتا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کے نزدیک طے ہے، تو استحباب کے لیے ہے، اور استحباب اور سنت متقارب ہے. یعنی کبھی یہ لفظ بولتے ہیں وہ معنی مراد لیتے ہیں، کبھی وہ لفظ بولتے ہیں اور یہ معنی مراد لیتے ہیں. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ اپنے عمل پیش ہونے کے وقت میں روزہ رکھتے تھے. چنانچہ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھنے کے جو معمولات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کی توجیہ بھی یہ ہے کہ جمعرات کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا تو فرمایا تھا کہ آج کی رات، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اعمال بندوں کے پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمل اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اور لیلۃ البراءت میں بھی یہ چیز ہے کہ اعمال پیش ہوتے ہیں. تو قیاس اگر ہم روایت کو چھوڑ دیں تو قیاس کا تقاضا تو بنتا ہی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، روایت کا تو تقاضا ہی ہو، تو میں وضاحت کر دی اس کی، لیکن یہ ہے کہ اس میں بات آ جاتی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک کیا جائے گا اس کا، کہ آپ کے عمل سے استدلال کیا جائے گا. تو اس طریقے سے روزہ رکھنے کو بھی فضیلت حاصل ہے، اور اس میں دو دن کا نہیں ہوتا، وہ ایک ہی دن کا ہوتا ہے. اور اگر جمعہ کا دن آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کل کا دن جمعہ کا ہے. آج مجھ سے بھی لوگ پوچھ رہے تھے صاحب جمعہ آ رہا ہے نا، جمعہ کو تو روزے کی ممانعت ہے. کوئی آدمی جمعہ کا دن ہونے کی حیثیت سے روزے کو مختص کرنا چاہے تو ممانعت ہے، بقیہ جمعہ کو روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے، آپ کسی بھی جمعہ کو بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ دوسرے دنوں میں نہیں رکھنا ہے جمعہ کو رکھنا ہے، یہ سمجھ غلط ہے، بلکہ علماء منع کرتے ہیں. علماء نے اس پر نکیر فرمائی ہے، یہ نہیں کہ جمعہ کو روزہ رکھنا کوئی منع ہے، وہ تو اچھی چیز ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے. غرض یہ ہے کہ یہ ایک ہی دن کا روزہ ہوتا ہے، اور روزہ رکھ لینا چاہیے، اور روزے کی عادت بھی ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے نمازوں کی ہوتی ہے. ہمیں کسی درجے میں نفل نمازوں کا تو مزاج ہے، نفل روزوں کا نہیں ہے. اچھا، اعمال کی خصوصیات ہیں اپنی، اعمال صالحہ کے اپنے اثرات ہیں، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں. تو نماز کی ایک خصوصیت ہے کہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، تو روزے کی ایک خصوصیت ہے کہ غصے پر کنٹرول، جذبات پر کنٹرول حاصل ہونے کی قوت دھیرے دھیرے اس میں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. چونکہ ہم نفل روزوں کے اہتمام کے عادی نہیں رہے، اس لیے سر پٹول کا رواج بہت ہے، لڑتے بہت ہیں. پہلے لوگ اتنا نہیں لڑتے تھے جتنا ہم لڑتے ہیں، پہلے گھروں میں اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی میاں بیوی میں جتنی اب ہوتی ہیں. پہلے مشہور یہ تھا کہ عورتوں کو تو روزہ بہت آسان ہے، ان کے لیے تو کیا ہے سال بھر بھی روزہ رکھوا لو کر لیں گی، مگر آج کل کی عورتیں نہیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ کھا رہی ہیں. پہلے عورتیں کم کھاتی تھیں اور روزہ رکھنے میں بہت مستعد ہوتی تھیں، آرام سے رکھ لیا کرتی تھیں. اب یہ ہے کہ صاحب روزے کی ان کو بھی ضرورت ہے، اس واسطے کہ ان کی طرف سے مسئلے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اپنے شوہر سے لڑتے ہیں، اپنی فلاں سے لڑتے ہیں، گھر کے افراد خاندان سے لڑتے ہیں. اور مرد تو لڑاکو ہے ہی اس میں، مطلب عورت کے مقابلے میں تو مرد زیادہ لڑاکو ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے لڑائی کا رواج بڑھ رہا ہے. تو جیسے نفل نمازوں کا اہتمام ہے، ایسے ہی نفل روزوں کا اہتمام ہے. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں میں بھی ایسے ہی کثرت فرماتے تھے، حتیٰ کہ بھی آپ نے سنا کہ شعبان کا تو تقریباً پورا مہینہ ہی آپ کے روزے میں نکل جاتا تھا. اور جس دن آپ روزے سے آپ کو دیکھنا چاہتے کوئی آدمی، اس دن آپ کو آپ روزے میں مل جاتے. اب پیر جمعرات تو آئی گیا، ایام بیج اس میں آئی گئے، اور کھانے پینے میں ایک تنگی ہے، گھر کو آئے ناشتہ کچھ ہے کہیں گے نہیں ہے تو چلو بھائی آج روزے کی نیت کر لیں، چونکہ نفل روزے کی تو نیت بعد میں بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ منافی روزہ کوئی عمل نہ کیا ہو، مخالف روزہ، تو روزے کی نیت کر لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، ہر وقت کو عبادت سے گزارنا. یہ علماء نے اس کو سمجھا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آخر شب میں اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، اور کبھی والا نصف شب میں کر رہے ہیں، کبھی عشاء کے بعد فوراً کر رہے ہیں، کبھی سو رہے ہیں پھر اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں پھر اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، ایک رات میں دو تین تین مرتبہ تہجد پڑھ رہے ہیں آپ. مطلب ہر تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اصل میں منشا یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض کیجیے ہر ہمیشہ آخر شب میں یعنی چار بجے رات کو یا تین بجے رات کو اٹھ کے عبادت کی جا رہی ہے، تو دو بجے سے تین بجے تک کا وقت بھی عبادت میں کبھی گزرنا چاہیے، ایک بجے سے دو بجے کا وقت بھی عبادت میں گزرنا چاہیے، بارہ بجے سے ایک بجے کا وقت بھی عبادت میں گزرنا چاہیے. تو جیسے نفل عبادتوں کے اعتبار سے مخصوص دنوں کا بھی آپ لحاظ، مخصوص اعمال کا، مخصوص نمازوں کا بھی اہتمام فرماتے، اس کا بھی کرتے، ایسے نفل روزوں میں بھی مخصوص دنوں کا بھی اہتمام فرماتے، اس کا بھی فرماتے، تاکہ ہر دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے مزین ہوتا رہے. چونکہ جس وقت میں عبادت ہوئی وہ وقت تو قیمتی بنا اور وہ مزین ہو گیا، اور جس اعتبار سے، جس عمل سے آپ نے اس کو مزین کیا، اس کی زینت الگ الگ ہے، اس کا ڈیکوریشن الگ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ آپ کے تو آپ یذکر اللہ کل حین فی کل احیان، ہر وقت ہی آپ ذاکر ہوتے تھے، اور آپ تو تبلیغ فرماتے رہتے تھے، اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کا استحضار اور آپ کے جناب ملک کا یادداشت کا کہنا ہی کیا ہے. تو وہ تو مسئلہ آپ کو یہ نہیں تھا کہ کسی یعنی وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت کا ضیاع نہیں ہوتا تھا وہاں، لیکن تزئین وقت جو ہے، زینت دینا، ڈیکوریشن کرنا وقت کو اس طریقے سے کہ کل آخرت میں ایک بہت بڑے ذخیرے کا وہ ذریعہ بنے، ذخیرہ بن جائے، اور نجات کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ درجات کا ذریعہ بنے، اللہ کی خوشی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے بھی رکھتے رہتے تھے، زیادہ سے زیادہ نفلیں بھی پڑھتے رہتے تھے. اب ہمارے پاس اور دنوں میں تو روزے رکھنے کا رواج بہت کم ہو گیا، تو چانس کے موقع پر تو کم از کم رکھ لیا جائے، الا ہے کہ کسی کو کوئی شوگر پیشنٹ ہے، جناب والا کوئی بیمار ہے، کوئی جاب بہت قسم جاب ہارڈ کرتا ہے اور جناب دن لمبے ہیں، مناسب نہیں دکھ رہا اس کو، تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شدید عذر نہیں ہے، افورڈیبل ہے اس کے واسطے، برداشت کر سکتا ہے وہ، اس کو ضرور رکھ لینا چاہیے. برعکس شب برات کا روزہ بھی اس کو ضرور رکھ لینا چاہیے، اور شب برات کا جو قیام ہے اس کو بھی ضرور کر لینا چاہیے. اس مبارک رات کی جو نوعیت ہے میرے دوستو وہ بہت عجیب و غریب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے دو نظام ہیں، نظام تکوینی، نظام تشریعی. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ جو نظام اللہ کا ہے یہ نظام تشریعی کہلاتا ہے. اور کون جیے گا، کون مرے گا، کون کس کو جاب ملے گی، کون جاب لیس ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کس کے بچہ ہوگا، کون صحت پائے گا، کون بیمار پڑ جائے گا، کون غالب ہوگا، کون مغلوب ہوگا، کون حاکم ہوگا، کون محکوم ہوگا، کون ظالم بنے گا، کون مظلوم بنے گا. چونکہ دنیا کو تو اس سے گزرتے ہی رہنا ہے، کس پہ رحم کیا جائے گا، کس پہ انصاف کیا جائے گا، کس پہ زیادتی ہوگی، کس پہ نہیں ہوگی، کون پریشان ہوگا، کون سکھی ہوگا، کون دکھی ہوگا، یہ سارے کے سارے امور بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی طے ہوتے ہیں. اور چاہے تشریعی لین کے امور ہوں یا تکوینی لین کے امور ہوں، یہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، تقدیرات بنی ہوئی ہیں. شرعی لین کی تقدیر بھی بنی ہوئی ہے اور قونی لین کی تقدیر بھی بنی ہوئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ یہ نظام انتہائی محکم ہے اور بہت ہی انتظامی چیز ہے، تدبیر پائی جاتی ہے، یدبر الامر، وہ مینج کرنا جس کو کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ انتظامی بات اللہ پاک کی اس میں انتظام میں کائنات میں پائی جاتی ہے. اس انتظام کے تحت انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بندوں کے جو تقدیری شرعی امور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک رات مخصوص فرمائی ہے، اور جو بندوں کے تکوینی امور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک رات مخصوص فرمائی ہے. تقدیری شرعی امور کے واسطے شب قدر ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، تکوینی امور کے لیے شب برات ہے، اور ہر سال وہ امور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس سال یہ نظام ہے، اس بندے کے ساتھ یہ نظام ہے، اس قوم کے ساتھ یہ نظام ہے، اس ملک والوں کے ساتھ یہ نظام ہے، کون غالب ہوگا، کون مغلوب ہوگا، کون صحت پائے گا، کون بیمار ہوگا، کون عزت پائے گا، کون ذلیل ہوگا، وغیرہ 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 وغیرہ. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. تو انہوں نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے شب قدر شب برات ہے، شرعی اعتبار سے شب قدر رمضان میں ہے، اور تکوینی اعتبار سے شب قدر شعبان میں ہے، جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے. تو ہمارے دنیاوی امور کے اعتبار سے، دنیاوی حالات کے اعتبار سے آج کی رات کی بہت ہی اہمیت ہے. شرعی نظام کے حالات کے اعتبار سے، اچھا دونوں میں فرق بھی ہے، وہ یہ کہ تکوینی لین کی جو رات ہے وہ مقرر ہے، لیلۃ النصف من شعبان بول کے. شرعی لین کی جو رات ہے وہ مقرر ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے. اسی واسطے حضور نے فرمایا کہ تم اخیر عشرے میں اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو. بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تو تین راتوں کے قائل ہیں، ایک لیلۃ القدر فی رمضان، ایک لیلۃ القدر دائر بین السنہ، پورے سال کے درمیان گھومنے والی، اور ایک لیلۃ القدر فی شعبان، اس کو بھی لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں. دائر بین السنہ کی یہ ہے کہ بہت سے اصحاب کشوف اور حساب کتاب کے جو ماہرین ہیں ان لوگوں کے اعتبار سے دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک قدر وہ ہوتی ہے کہ جو رمضان میں نہیں آ سکتی ہر وقت. چاند کے مہینے سے چلتا ہے نظام، ٹھیک ہے، جب چاند کے مہینے سے چلتا ہے تو پورے سال گھومتا رہے گا، تو وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ ہر وقت رمضان میں نہیں آئے گی. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دو مرتبہ شب قدر غیر رمضان میں ملی ہے، انہوں نے خود بیان فرمایا ہے کہ مجھے دو مرتبہ شب قدر غیر رمضان میں ملی ہے. تو اس کی روشنی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر بین السنہ، دائر بین السنہ ہوتی ہے، پورے سال کے درمیان میں گھومنے والی. چونکہ وہ اس حساب سے چلتی رہتی ہے، وہ چاند کے حساب سے اس کا دن بدلتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے. اور ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چونکہ فضیلت اس کی بیان فرمائی تو رمضان کے اندر اس کو مقرر کر دیا گیا کہ بھئی رمضان میں بھی یہ ضرور ہوا کرے گی. اور رمضان میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق 27ویں شب کو، ویسے روایتوں میں تو ترغیب یہ ہے کہ تم تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو، لیکن پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق چونکہ ہوا یہ ہے کہ امور جو ہیں اللہ پاک کی طرف سے آتے تھے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی اس کو سیٹ کیا جاتا تھا، اس میں اضافہ کر دیا جاتا تھا، اس کو بڑھا دیا جاتا تھا، اس کی نوعیت تھوڑی بدل دی جاتی تھی. بہت سے نصوص میں آپ کو یہ بات ملے گی، بہت سی چیزوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک عمل کا ثواب 10 کے برابر ہے تو جماعت کی نماز کا ثواب بھی 10 کے برابر ہونا تھا، پھر وہ 25 ہو گیا، پھر وہ 27 ہو گیا، پھر وہ 70 تک بھی چلا گیا مسواک کے ساتھ ہو جائے، پھر وہ جماعت کی نماز میں جتنے مصلی ہیں ان کے اعتبار سے اوپر چلا گیا. ہر نماز تھوڑی 27 کے برابر ملے گی، 27,000 آدمی نماز پڑھ رہے تو 27 کے برابر کا کوئی ثواب ملے گا؟ 27,000 کے برابر ملے گا؟ تو وہ جو یہ جو نوعیت بدلتی ہے روایتوں میں باتوں کی، وہ نوعیت بدلنے کا ایک سیکرٹ ہے. وہ یہ کہ ایک بات اللہ کی طرف سے آتی تھی اور پھر اس کے بعد میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گزارشات کرتے رہتے تھے، ایسا کر دو نا بڑا مہربانی، ایسا کر دیجیے بڑا مہربانی، ایسا کر دیجیے بڑا، چلو بھائی اچھا آپ بول رہے نا کر دیتے، آپ بول دے رہے کر. پھر اس میں آ کے یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو اس طریقے سے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہوا ہو، لیلۃ البرات کے بارے میں بھی ہوا ہو، لیلۃ القدر دائر بین السنا کے بارے میں ہوا ہو، رمضان کے سب پاسبل ہے، سب ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابرین کی اس طرح کی باتیں کلام میں پائی جاتی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے. اس وجہ سے آج کی جو مبارک رات ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تقسیم ارزاق کی رات ہے، رزق بانٹے جاتے ہیں، جاب ملنے کی رات ہے، جاب سے جاب چھوٹنے کی رات بھی ہے. تو اب ڈرنے کی بات ہوئی نا، ہاتھ جوڑ کے گزارو رات، یا اللہ میاں میں مہربانی کر دیجئے، میں بہت کمزور آدمی ہوں، پہلے ہی میرا پٹا خراب ہے، جورو بچے ہیں، کمزور ہیں سب، معافی چاہتے ہیں آپ سے، آپ ہماری جاب کو کنٹینیو رکھیے، یا اس میں ترقی عطا فرمائیے، یا اس میں برکت عطا فرمائیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. صحت کی بھی رات ہے یہ، بیماری کی بھی رات ہے. روایتوں میں یہ بھی مضمون آتا ہے کہ اس سال کون کون سے لوگ مرنے والے ہیں وہ طے کر دیا جاتا ہے، اس کو تو پتا نہیں، اس کی اسی سال شادی بھی طے ہوئی جس کے لیے مرنا طے کر دیا گیا، اور بعض مرتبہ تو اسی مہینے میں مرنا طے ہوتا ہے، اسی مہینے میں شادی طے ہوتی ہے. یہ مضمون آتا ہے روایتوں میں کہ ایک آدمی بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے پہنچا ہوا ہوتا ہے اپنے لیے، اور کفن بھی اسی بازار میں اس کا آ چکا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ میں کپڑے سلوا رہا ہوں یا میرا کفن بنے گا اس کے اندر. تو اب اندازہ لگا کتنا سینسیٹیو ہے یہ معاملہ، کہ آج کی رات جو ہے پتا نہیں کون جیے گا کون مرے گا بھائی اگلے سال. ہر روز لاکھوں آدمی مرتا ہے، لاکھوں یعنی 10 لاکھ سے بھی زیادہ. بعض جرائد میں نے پڑھا ہے کہ 14 لاکھ کے قریب روزانہ مرتے ہیں، روزانہ 14-15 لاکھ پیدا ہوتے ہیں، 14-15 لاکھ مرتے ہیں. روحوں کا بیچ ہے یہ، ارواح کا بیچ ہے، جو ایک قافلہ یہاں سے لے جایا جاتا ہے، ایک قافلے کو لا کے چھوڑا جاتا ہے. کل کے 14 لاکھ میں کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے، جو ان 14 لاکھ کو نہیں پتا اس کا. فرض سے لوگ کل کا دن مس ہو گیا، اس سے جان بچ گئی، پرسوں کا دن، ترسوں کا دن، ہر روز. اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وقت ہمارا ہے نہیں ہے. جتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں ان کو بالکل شاید ہی کسی کو اندازہ ہو کہ اس کی موت آنے کا اس کو اندازہ ہے، کہ بھئی میں آج مر جاؤں گا کل مر جاؤں گا. بعض اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، موت کا وقت مقرر ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ عموماً پتہ نہیں ہے، ورنہ بالکل پتہ نہیں ہے ویسا نہیں ہوتا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ تھا ہی نا، کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی عمر جو ہے نا 1000 سال کی ہے، روایتوں میں آتا ہے 1040 1060 کے ہو گئے، ملک الموت آ گئے، لیکن حضرت چلو. آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے تو ابھی 40 باقی ہے، تو 40 باقی کیسے انہوں نے حدیث میں یہ بات 40 باقی کیسے کہا اگر انہیں پتا نہیں تھا تو پتا تھا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ 1000 سال رہیں گے لیکن میرے تو 40 باقی ہیں کہیں گے وہ 40 تو تم نے داؤد کو دیے تھے وہ مشہور قصہ ہے داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سارے آدم اور ذریت آدم کو آدم علیہ السلام سے نکالا قیامت تک ہونے والی نسل کو نکالا انہوں نے ایک مرتبہ ان کے سامنے پیٹ سے نکالا پھر داخل کر دیا اللہ پاک قدرت والے ہیں جو چاہے کریں وجعل بین عینیہم وبیصا وہ بھی ہے کہ ہر ذریہ کے سامنے اس کی پیشانی کے درمیان میں ایک خاص چمک تھی جس سے وہ پورا سمجھ میں آتا تھا کیا ہے اچھا ہے خراب ہے نیک ہے خوبصورت ہے بدصورت ہے غریب ہے امیر ہے ظاہر ہے کہ موٹا چکنا الگ دکھتا ہے سکا صومالیہ کا چیتا الگ ہے نظر آ جاتا ہے فوراً تو وہ جو دیکھا تو فرمایا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے پوچھتے رہے اس میں داؤد علیہ السلام پہ نظر پڑی کہیں گے یہ کون ہے تو کہیں گے یہ بھی تمہارا بیٹا داؤد ہے وہ کیوں پڑی ان پہ نظر خاص اور کیا خاص مناسبت تھی آدم علیہ السلام سے اس کے بارے میں خاص یعنی توجیحات پائی جاتی ہیں اس کی کہ ان کے لیے لفظ خلیفہ کو خاص طور پر استعمال کیا گیا جیسے آدم علیہ السلام کے لیے کیا گیا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض وغیرہ وغیرہ تو کہنے کے تو یہ تو بڑا عجیب بچہ ہے اس کی عمر کیا ہے تو کہنے کے یہ 60 سال کا ہے کہنے کے میری کتنی کہنے کی تمہاری 1000 کی کہیں گے یہ 60 سال جیے گا کہیں گے ہاں تو ان کو پیار آ گیا کہنے کے میرے 40 اس کو دے کے 100 تو کرو کم سے کم میرے 40 اس کو دے کے 100 کر دو اس کے کہنے کی اچھی بات ہے وہ جب 960 ہو گئے 40 بج گئے نا بھائی داؤد کو دے دیے تھے فرشتہ آ گیا ملک الموت کہنے لگے میرے تو 40 باقی ہیں کہنے لگے تم نے داؤد کو دے دیے تھے میں نے کہا میں نے نہیں دیے تھے میں نے کب دیے تھے میں نے نہیں دیے تھے نسی آدم پر نسی ذریت ہو حضور نے فرمایا کہ آدم بھولے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے ان کو یاد ہی نہیں رہا آدم علیہ السلام کو کہ میں نے 40 داؤد کو دے دیے تھے تو غرض یہ ہے کہ پتا جو ہے ہوتا ہے بعض مرتبہ اولیاء اللہ کو پتا ہوتا بہت سے اولیاء اللہ سے ثابت ہے بعض ایسا آدمی جس کو آپ ہم اولیاء اللہ نہیں سمجھ رہے اس کو پتا ہوتا ہے بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا 2-1.5 سال پہلے حیدرآباد میں ایک بہت پرانے تبلیغی بہت وقت پابندی سے وقت دینے والے بڑا قربانی دینے والے آدمی وقت لگانے والے تھے بہت مجاہدہ کرتے تھے شہد کا اور گھی کا کاروبار کرتے تھے وہ اپنی سائیکل پر شہد اور گھی کے رکھ لینا بوتلیں اور بیچتے پھرنا شاہب الدین صاحب اور انہوں نے دسیوں ملکوں کے سفر کیے ہیں اسی شہد اور گھی کے کاروبار سے چار چار مہینے کے پیسے سے نہیں ہوتا کام دین کا دل سے ہوتا ہے نیت سے ہوتا ہے ایسا آدمی تھا کہ جس کا کاروبار اس کی سائیکل پہ تھا اور آخر تک سائیکل ہی چلاتے رہے وہ آخر میں پھر لونا لے لی تھی انہوں نے اور جو اسی پہ ان کا کاروبار تھا وہ ملکوں کو ملک پھرتے رہتے تھے جماعت میں اچھا خاص بات یہ تھی کہ بعض خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ زیادہ گھاس نہیں ڈالتے ان کے ساتھ میں بھی ایسے معاملہ تھا لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے مطلب ہوتا نا بھائی ارے بھائی یہ تو بہت مجاہدے کا آدمی ہے بڑی قربانی والا آدمی ہے دائی ہے پرانا بلکہ ان کا جو استقبال ہوتا ہے اور جنا والا ان کو دعوتیں دی جاتی ہیں ان سے مسافر کیے جاتے ہیں ان کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں ان کو خواص کے مشورے میں بلایا جاتا ہے ان کا قیام خواص میں ہوتا ہے ان کی ضیافت خواص کے ساتھ ہوتی ہے ویسے ٹائپ کے نہیں تھے وہ لوگ زیادہ ان کو وہ نہیں کرتے تھے سادے سیدھے آدمی تھے لیکن عجیب واقعہ ہوا ان کے ساتھ اتنا حیرتناک واقعہ کہ بس میں تو اشاش کر کے رہ گیا جب مجھے معلوم ہوا قبرستان گئے کہنے لگے قبر کتنے میں تو کہنے لگے کس کو تو کہا مجھے تو قبرستان والے ازراہ مذاق جو ہے کہ لیں گے تجھے اگر قبر چاہیے تو فری میں لے لے تو جگہ بتا دو جگہ بتا دی تو جگہ اپنی نوٹ کر کے جگہ مختص کر لے کے گھر آ کے انہوں نے بتایا کہ قبر کی جگہ میں نے دیکھ لی ہے اور 3 دن کے بعد میں انتقال کرنے والا ہوں خاندان والوں کو اطلاع کر دو عجیب بات ہے اور لوگوں نے کہا کہ ویسے عمر زیادہ ہو گئی ہے پتہ نہیں بڑبڑا رہے ہیں موت کی تو فکر آدمی کو ہوتی ہے شاید ایسا بول رہے ہیں تیسرا دن جب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا یاد ہے آج میرے انتقال کا دن ہے. اور میں کوئی ویسے وہم میں نہیں بول رہا ہوں, اور میری اسرائیل علیہ السلام سے بات ہو گئی. یہ ان کے خاندان والے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بات کہی, میری ملک الموت سے بات ہو گئی ہے, آج میرا انتقال ہے. میں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, تم اطلاع کر دو خان. اور تندرست آدمی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, چلتے پھرتے ہیں. رات میں اٹھے, تہجد پڑی اور فجر کی نماز سے پہلے انتقال کر گئے. تو تھوڑی طبیعت گڑبڑ ہوئی, گھر والے جمع ہوئے ادھر ادھر, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ڈاکٹر کو بلاؤ. کے لیے ڈاکٹر بلانے کا نہیں ہے, ٹائم ہے ہمارا. آج بات کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, ایسے بھی لوگ گزرے. اور فضائل صدقات میں اور فضائل میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے کیسے کتنے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں ایسے. تو یہ جو ہے کہ وقت مقرر ہے, ہر کسی کو معلوم نہیں ہے, لیکن کسی کسی کو بتا دیا بھی جاتا ہے. کسی کسی کو ساتھ بتا دیا جانا یہ ایکسپشنل ہوتا ہے, اور ایکسپشن جو ہے نا وہ قاعدے میں نہیں آیا کرتا. ایکسپشن بولتے اس کو جو قاعدے سے ہٹ کر ہے, ارریگولر ہے. ما من عام من الا وقد خص عنہ البعض. کوئی عام ایسا نہیں ہوتا, کوئی عام بات ایسی نہیں ہوتی جس میں سے بعض خاص بات نکلی ہوئی نہ ہو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عام ایسا نہیں ہوتا جس میں گٹلی نہ ہو, مطلب اس میں گٹلی بھی ضرور ہوگی. ہر عام بات میں خاص بات بھی ہوتی ہے جو اس سے الگ ہوا کرتی ہے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے. غرض یہ ہے کہ جوان ہیں, اندھیڑ ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, تندرست ہیں, بیمار ہیں, کسی کی کوئی قید نہیں ہے. جو ٹائم اس کا مقرر ہے وہ جائے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کے ساتھ قتل کا واقعہ پیش آ گیا, مرڈر کا واقعہ پیش آ گیا, شوٹنگ کا واقعہ پیش آ گیا, اس سے وہ مر گیا, تو وہ بھی وقت سے پہلے نہیں مرا, سب کو ہی پتا ہے. وہی اس کا وقت مقرر تھا, اور وہی اس کا سبب بھی مقرر تھا کہ یہ اس سبب سے مرے گا. اور وقت مقرر تھا کہ اس کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے. بہت تھوڑا سا وقت دے کر دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے, وہ وقت ہمیں پتا نہیں ہے. اب وہ ہر سال اس سال کے لوگوں کو جن کو گزر جانا ہے اس دنیا سے, اور اس دنیا کے کو چھوڑ کے نکل جانا ہے, ان لوگوں کی فہرست دے دی جاتی ہے فرشتوں کو کہ یہ ہے, ان کو اٹھانا ہے, اس سال اٹھانا ہے, اس جگہ اٹھانا ہے, اس وقت میں اٹھانا ہے, اس سبب سے اٹھانا ہے. وہ ساری ڈیٹیل اس میں کس طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں, فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں. فرشتوں کے بعد وہ ہوتا ہے, وہ بےچارا ملک المد لے کے پھر رہا ہوتا ہے, کس کا پتا پیلا ہوا, کس کا نہیں ہوا, اور کس کا ٹائم آ گیا, کس کا ٹائم نہیں آیا, کہاں کا ٹائم آ گیا, کہاں کا ٹائم نہیں آیا. بعض مرتبہ ایسے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے کے لیے ہوا. یہ شکاگو میں دو ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک صاحب آیا حیدرآباد سے, پلین سے اترے, مر گئے. کئی کو آئے تھے, مرنے کو آئے تھے, اور کئی کو آئے تھے. بولتے ہیں کئی گئے تھے, مرنے کو گئے تھے کیا بولیں گے. وہ ہوا یہ کہ پلین میں جو ہے نا وہ کلاٹ آ گئے ان کے پیروں میں. بعد وقت زیادہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے جام ہو جاتے نا, بولتے بھی ہیں اس وجہ سے وہ لوگ موو کرتے رہو. بلکہ وہ 15-17 گھنٹے کبھی بے چارہ لمبا اتنا سفر نہیں کیا شاید, وہ بیٹھے اس میں کلاٹ آ گیا, وجنے والا وہ دل میں چلا گیا, قصہ ختم ہو گیا. ایئرپورٹ یا گھر آنے کے بعد برحال یہ کہ اسی دن ہو گیا ان کا انتقال. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے ساتھ کیا سبب ہونے والا ہے. بہت ہی رسکی ہے زندگی جو ہے نا, بہت ہی پرخطر ہے, بہت رسکی ہے, بہت ہی بے ثبات ہے, بے پائیدار نہیں ہے, اور غیر شور ہے, شورٹی بالکل نہیں ہے اس کی. اب یہ سال آج کی اس رات میں یہ بھی ہوتا ہے, کس قدر دعا کے اہتمام کی ضرورت ہے, انجام اچھا ہو جائے, خاتمہ بالخیر ہو جائے, عمر میں برکت ہو جائے, یا اللہ عمر میں آپ زندگی دے دیجئے. طے ہو گیا ہے تو پھر کیسے دیں گے, وہ دے سکتے ہیں. لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹتی سوائے دعا کے. اب تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں پلٹتی کا مطلب کیا شکل ہوتی ہے, اس کی بہت سی شکلیں اس کی بنتی ہیں. بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ بعض کنڈیشنوں کے ساتھ میں چیزیں ہوا کرتی ہیں. جیسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے عمر بڑھ جائے گی, نہیں کریں گے تو نہیں بڑھے گی, ہے نا بھائی, کنڈیشن کے ساتھ ہے وہ چیز. تقدیر کو تو نہیں پلٹتی چیز, تو تقدیر مبرم تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے. اصلاً یہ اما بابا کی خدمت کرنے والا ہے یہ یا نہیں کرنے والا ہے, لیکن اصول میں یہ ہے کہ یہ کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی, کیا اس نے تو بڑھ گئی. اصول میں یہ ہے کہ نہیں کرے گا تو اس کی عمر نہیں بڑھے گی, نہیں کیا نہیں بڑھی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دعا کے بعد میں معاملے کے اندر کیا شکل کر دیں گے، کوئی حادثہ پیش آنا ہے، کوئی مصیبت پیش آنی ہے، دعا مانگی گئی، وہ مصیبت آنا ان کی طرف سے طے ہے، فرض کر لو وہ ٹل رہی نہیں، اس میں بھی کوئی چیز اللہ پاک ایسی ایڈ کر دے سکتے ہیں کہ وہ مصیبت مصیبت نہ رہے، وہ نعمت بن جائے، اس کو خیر کا ذریعہ بنا دیا، اس میں ایسی کوئی مصلحت شامل فرما دی کہ سارے دیکھنے والے بھی، وہ بندہ خود بھی اپنے طور پر یہ سوچ لیا کہ صاحب یہ تو بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تکا لگا دینا بولتے نا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ میں جوڑ بیٹھ جاتا ہے بعض مرتبہ. یہ ستاروں پر یقین کرنے کا کیوں حکم دیا جاتا، یقین نہیں کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اسی لیے کہ اس کا جو نظام ہوتا ہے، ایک تو وہ بات پوری نہیں معلوم ہے، آدھی بات معلوم ہے لوگوں کو، آدھی بات نہیں معلوم ہے، تو کس بیس پہ حکم لگائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک نظام الگ بھی ہے، جیسے لوگ بتاتے ہیں تمہارے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے لہذا تم باہر مت نکلو، لیکن انہیں چھ آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے، وہ چھ آدمیوں کے ساتھ حادثہ نہیں ہو سکتا بول کے لکھا ہوا ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے وہ بدل جاتا نظام، حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کا تکا ہو جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے. حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھی عورت آئی، کہنے کی بڑی غربت ہے، بہت افلاس ہے، کوئی کام میرے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ایک بچی میرے ساتھ ہے اور بہت پریشانی رہتی ہے، حضرت کچھ کر دیجئے. میں کیا کروں، میں کیا، میں تو بندہ ہوں، میں خود کیا کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ لیں گے، دعا تو میں کروں گی، آپ میرے لیے دعا کر دیں گے، ہم بھی دعا کر دیں، لیکن کوئی تدبیر بھی کر دیجئے. لیکن بھائی میں کیا تدبیر کروں، کہنے کی نہیں آپ کو کچھ کرنا ہی ہوگا. تو نظام الدین اولیاء جو ہے وہ صاحب ناز بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بزرگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، صاحب نیاز الگ ہوتے ہیں، صاحب ناز الگ ہوتے ہیں، یعنی بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں محبوبیت کی شان ہوتی ہے، جن میں بعض وہ ہوتے ہیں جن میں محبیت کی شان ہوتی ہے، بعض عاشقی رنگ کے ہوتے ہیں، بعض معشوقی رنگ کے ہوتے ہیں. یہ بزرگوں کے حالات پر غور کر کے علماء نے تقسیمیں کی ہیں اس طرح سے تجربے سے. اسی وجہ سے نظام الدین محبوب اولیاء کے نام، محبوب الہی کے نام سے مشہور ہے، نظام الدین محبوب الہی، ان میں محبوبیت کی شان تھی، معشوقیت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہیے وہ تھے خاص. وہ سبھی چہیتے ہوتے ہیں، جتنے اولیاء اللہ رہیں گے سبھی چہیتے رہیں گے، لیکن چہیتے چہیتے میں فرق ہوتا ہے. ہاں صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے پیر بھائی ہیں، ان میں محبیت کی شان تھی، عاشقیت کی شان تھی، وہاں پہ لنگر چل رہا ہے، لاکھوں آدمی کھا رہے ہیں، یا پھر خود ان کو کھانے کو گلر ہے خالی، بھائی عاشق ہیں تو پھر بھگتو. تو صابر کلیری کے اندر جو ہے نا عاشقیت کی شان تھی، اور نظام الدین اولیاء کے اندر جو ہے نا وہ معشوق کی محبوبیت کی شان تھی، ناز والے تھے. تو یہ ناز والا کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ کوئی چیز تھوڑی سی لگا دینا ایسی تو چل جاتی گاڑی، وہ ان لوگوں کو اندازہ ہوتا اس چیز کا. تو بڑھیا نے کہا کہ نہیں حضرت آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، نہیں کچھ کرنا پڑے گا، نہیں کچھ کرنا پڑے گا. کہنے کا اچھی بات ہے، ایک بکری کا بچہ دیا اس کو، پوچھا اپنے لوگوں سے کہ بھائی بکریاں ہیں؟ کہیں گے ہاں ہے. ایک بچہ لے گیا، ایک بکری کا بچہ لا کے بڑھیا کو دے دی. کہنے لگے اس کو لے جاؤ، کہ اس سے کیا کروں گا، یہ تو نہ تو دودھ دیتی نہ کچھ. کہنے کے لے جاؤ، ہم بول رہے لے جاؤ، وہ کچھ کرو بولے تو کر رہے، خاموش بیٹھو نا. ایک بات یاد رکھنا بس، اس کو بیچنا مت، پیسے کم پڑ گئے چلو اس کو بیچ کے کچھ پیسے بنا لوں، بس بیچنا مت، یہ میری نصیحت یاد رکھ، اور جاؤ مزے کرو جاؤ. چلی گئی بڑھیا. وہ بڑھیا جو ہے نا جا رہی تھی بکری کا بچہ ساتھ میں لے کے، بادشاہ کی سواری ادھر سے گزر رہی تھی. وہ بچے پھدکتے بہت ہیں، کودتے بہت ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں. تو بادشاہ کی نظر جو بکری کے بچے پہ پڑی تو پیار آ گیا اس کو، کہنے لگے بچہ اٹھا لے. کہنے لگے وہ تو بڈھی کا ہے. کہنے لگے اس کو پیسے دے دے. اس نے جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو خریدنے چاہیے. کہنے لگے میں تو نہیں بیچتی. اس نے کہا وہ تو نہیں بیچ رہی. اس زمانے کے بادشاہ بھی ایسے تھے کہ ویسا زبردستی ڈنڈا نہیں مارتے تھے، اس کی مرضی سے ہی لیں گے. تو اس نے کہا یار جو قیمت مانگ رہی وہ دے دے اس کو. اس نے کہا میں تم کو اتنے پیسے کر کے میں بیچتی نہیں. عجیب عورت ہے. نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس بکری کے برابر سونے کی آفر کی گئی کہ جتنا بکری کا بچہ وزن رکھتا ہے اتنا سونا دیں گے، یہ دے دو. کہ میں بیچتی نہیں، میرے کو حضرت بولے نہیں بیچنا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ تو مان نہیں رہی. کہیں گے اتنا بڑا آفر کو بھی نہیں مانے. کہیں گے نہیں مان رہی. تو بادشاہ بولا بھائی وزیر سے کہ تو کس مرض کی دوا ہے، کچھ کر. پہلے زمانے میں وزیر کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی مسئلے کو سلجھانا، کیسا بھی پیچیدہ مسئلہ آ جائے تو سلجھانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی تھی. ایک نواب صاحب تھے، اس پہ یاد آ گیا، اس پہ سے ایک نواب صاحب تھے، وہ اس کے جو ساتھ میں تھا ان کا اس کے کام میں تھا کہ انہوں جو بھی بولے اس کو صحیح کرنا. تو انہوں شکار کو گئے نواب صاحب آ کے بڑی بڑی چھوڑ رہے شکار وغیرہ کچھ نہیں کرے بولے میں شکار شیر مارا ایسا کرا ہرن مارا یہ کرا وہ کرا. اس کے بعد باتوں میں یہ بول دیے کہ ایسا مارا کہ گولی جو ہے نا اس کے پیر میں سے نکل کے اس کے سر میں سے نکل گئی. بولے پیر میں لگ کے سر میں سے کیسے نکل کی گولی؟ اب سارے ہنس رہے ہیں سامنے. نہیں نہیں نواب صاحب بالکل صحیح بات ہے. اس وقت انہیں سر کھجا رہا تھا ہرن بولے وہ ہرن جو ہے وہ سر کھجا رہا تھا تو ایسا آپ کا نشانہ لگا کہ وہ پیر میں اور سر میں دونوں میں ایک ساتھ لگی. بولے تو یہ وزیر کا کام ہے جو الٹا پلٹا ہے اس کو صحیح کرو. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تو کس مرض کی دوا ہے کچھ کر, مجھے تو وہ بچے پہ پیار آ گیا مجھے لے جانا ہے. کہنے لگے تو کہاں جا رہی ہے کہاں رہتی ہے؟ میں اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں. گھر ہے تیرا؟ کہنے لگے بس میرا کیا گھر ہے میں تو جنگل گھر بار ہے خاندان والے. کہنے لگے میرا کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا وزیر نے کہا کہ ایک کام کرو ہم آپ کو بادشاہ کے محل میں ایک محل دے دیتے ہیں ایک آپ کو گھر دے دیتے ہیں اور آپ کا کھانا بھی وہاں سے روزانہ آ جایا کرے گا تمہیں پکانا بھی نہیں پڑے گا اور پیسے بھی مقرر کر دیتے ہیں تمہارے خرچے کے واسطے اور تمہاری بچی کے خرچے کے واسطے بھی اس کی شادی کا بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں. ہاں ایسا تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں ساتھ چلنے کو مگر بکری کا بچہ نہیں بیچوں گی کہ ٹھیک ہے مت بیچ. تو بادشاہ کو وزیر نے سمجھایا کہ حضرت ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ بڈھی کو اپنے ساتھ لے کے چلو محل میں اور وہاں اس کو مکان دو اور وہاں اس کو کھلاؤ پلاؤ تنخواہ دو اور جناب والا جب آپ کا دل بولے یہ بکری کے بچے کو بلا لیا کرو اپنے پاس. تو باہر جانے کا چلو ٹھیک ہے اس کو اپنے محل میں لے گئے پھر وہاں پہ مکان دیا اس کو رکھنے کا اور وہ بکری کا بچہ جو ہے جب کھیلنا ہوتا تھا بادشاہ سلامت کو تو وہ ان کے سامنے لایا جاتا تھا اچھل رہا کود رہا گود میں آ رہا ادھر جا رہا ادھر جا رہا وہ دل بہلاتا تھا پھر اس کے ساتھ بڈی لے گئی پھر چلی جاتی تھی. اس کو تو بیچنا ہے نہیں تو اس کو نظام الدین اولیاء کا تکا بولتے ہیں. نظام الدین اولیاء نے لگا دیا تھا یہ تکا لگا دیا تھا کہ اب اس کے پاس روزی آئے اس کے پاس کمائی میں برکت ہو اس کے اسباب صحیح ہو جائیں اس کی شکل کیا کی جائے تو اللہ پاک نے کچھ الہام کیا ہوگا ان کو یا یہ کہ یہ چیز دے کے اللہ پاک نے کہا کہ اب انتظام کرنا تمہارا کام ہے کچھ کرو اس کا اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے وہ تو کچھ بھی کر دیں. حق تعالی شانہ اپنے اولیاء کی باتوں کو ایسا رکھتے ہیں میرے دوستو کہ اندازہ نہیں ہو سکتا. ایک صاحب تھے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا. انہوں نے تعویذ مانگی ایک صاحب نے. انہوں نے کہا میں تعویذ بھی نہیں لکھتا ہوں. کہ نہیں دینی پڑے گی. اب وہ چاہتے بھی نہیں تھے دینا لیکن وہ اصرار کیا تو اس نے دے دیا. یہ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. حضرت شاہ اسحاق بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور غالباً یہ واقعہ بھی متعلق ہے وہ اس سے گانجے والے کے ساتھ میں. وہ ظاہر ہے کہ اس کو تعویذ کون دے گا. تو تعویذ دی ان کو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے ایسی کیسی تعویذ دے دی. تو کہنے کہ بھائی وہ تعویذ منگواؤ ادھر. وہ تعویذ منگوائی اس کے بعد اس کو کھلوا دیا. جب تعویذ کھلوا دی اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں. تعویذ میں یہ لکھا ہوا تھا یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں آپ کا بندہ ہے آپ جانے اس مسئلے. بس اس نے اپنے پاس رکھی تعویذ وہ کام سارے چل رہے تھے اس کے. مقصد یہ تھا کہ ان کی جو توجہ تھی ان کی جو دعا تھی اللہ پاک نے ویسی لاج اس کی رکھ لی ان کے ساتھ میں. اولیاء کے معاملات ہوتے ہیں تو ایسے ہی دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس معاملے میں کیا تکا بٹھا دے بول نہیں سکتے. یہ بولنا چاہ رہا تھا ہمیں ادھر سے ادھر نکل کے آ گئی تھی نا بات. یہ لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ آدمی دعا کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دعا کرنے کا سلیقہ مل گیا اور لمبی لمبی دعا کرنے کا اہتمام مل گیا اس کو خیر کا دروازہ مل گیا. سب چیز تقدیر میں ہے. جو ہونا ہوتا کیا کریں گے اپن دعا کر کے اب بناتے نبی دنیا حسن فلا کرتے ابھی پورا ختم بھی نہیں ہوتی ہاتھ منہ پہ پھیر دیتے. اور آج کل تو ایک سلسلہ چل پڑا کہ دعا ہی نہیں کرتے نماز کے بعد. اور نماز میں پڑھ لی تھی اللہم انی ظلمت نفسی. چاروں اماموں کے پاس میں فرض نماز کے بعد میں دعا کرنا مستحب ہے بالاجماع. کسی کے پاس میں بھی اختلاف نہیں ہے اور باضابطہ اجتماعیت کے ساتھ دعا کی جائے گی. فرق اتنا ہے کہ دعا آہستہ کی جائے گی امام اپنی دعا کرے گا، مقتدی اپنی دعا کریں گے، یا مقتدی امام کی دعا پر آمین کہیں گے. اتنی بات ہے کہ جن نمازوں کے بعد میں سنت ہے دعا بہت مختصر ہوگی، جن نمازوں کے بعد میں سنت نہیں ہے وہاں دعا لمبی ہو سکتی ہے. مگر جن دعاؤں کے بعد میں جن نمازوں کے بعد میں سنت ہے اس میں سنت کے بعد کی دعا آدمی کو لمبی کر لینی چاہیے، اور فرض کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے. اور دعا نہیں کرنے کا جو سلسلہ ہے نا، یہ بہت غلط ہے. دعا کا بڑا اہتمام، جتنا زیادہ جس آدمی کو دعا کی توفیق ہو، مخل عبادہ ہے وہ، تو عبادت کا مغز ہے وہ، جس کو جتنے زیادہ دعا کی توفیق ہو گئی اتنا خیر کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا. اور کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، دوستی کا ذریعہ ہے وہ. اللہ کو پسند ہے بندہ منت سماجت کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، مانگ رہا ہے، اپنے مانگتے ہونے کو ظاہر کر رہا ہے اللہ پاک کے سامنے. یس الوہ منفی سماواتی ورو، وہ تو کہتے ہیں میرے منگتے ہیں سارے آسمان والے بھی، سارے زمین والے بھی. جب کوئی منگتا ہے تو پھر منگنے سے کیوں ہچکی جا رہا ہے؟ اور ساری مخلوق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مانگنے سے برا مانگتی ہے، اور اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. جتنا سوال کرے اتنا خوش، جتنا سوال کرے اتنا خوش. نہیں مقدر میں ہے، نہیں ہے تو مانگ کے کیا فائدہ؟ تو مانگنے سے یہ فائدہ تو ہو رہا ہے نا آپ کا، کہ اللہ تبارک بتانا کہ نزدیکی بڑھ جا رہی، اتنی دیر اللہ کا ذکر ہو جا رہا، اتنی دیر اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہو جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ نہیں فائدہ ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آخرت میں ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دی جائے یہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی تکلیف آنے والی ہو، یہ چھوٹی کوئی نہ مانگ رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے سامنے تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ حل کر دو بھائی اس کی دعا کی وجہ سے. دعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، دعا کا فائدہ ہے ضرور، فائدہ ہی فائدہ ہے دعا کے اندر. تو جتنے زیادہ آدمی دعا کا اہتمام کرے گا اتنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. جس کو دعا کی ترتیب مل گئی اس کے لیے خیر کا دروازہ کھل گیا. اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابر کو، اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو لمبی دعا کرنے کی عادت تھی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجتماعی دعا 45 منٹ کی کرتے تھے بیان کے بعد، روزانہ کی دعا بھی 45 منٹ کی دعا ہوتی تھی ان کی روزانہ. اور حضرت مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا ہے، عمران خان صاحب بھوپالی جو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی بہت رہے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ غریق رحمت فرمائے. فرماتے تھے تبلیغ والوں، تم لوگ لمبی لمبی دعا مجمع میں کرتے ہو لیکن تنہائی میں تم لمبی دعا نہیں کرتے. پھر اس کے بعد فرمایا تم لوگ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کرتے ہو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نقل اس آدمی کو کرنا چاہیے جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تنہائی کی دعا کو بھی دیکھے. فرمایا اس بندے کی تنہائی کی 3-3 گھنٹے کی دعا میں نے دیکھی ہے. جو بندہ تنہائی میں 3 گھنٹے دعا کرتا تھا وہ مجمع میں 45 منٹ کرا تو مختصر ہی ہوئی نا اس کی دعا کا اہتمام. دعا کی بڑی جان ہے، حق تعالیٰ سے مانگنا ہے، قبول ہو نہیں قبول ہو ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ تقدیر بدلے نہ بدلے ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ پیغمبروں کے ساتھ کتنی لمبے لمبے وقت نکل گئے. یوسف علیہ السلام کو ملاقات کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام سے بعض لوگوں کے قول کے مطابق 23 سال نکل گئے، کیونکہ وہاں گئے 7 سال تو جیل خانے میں رہے، پھر اس کے بعد عزیز مصر کے پاس پہنچے، پھر وہاں عزیز مصر سے بڑے ہوئے، پھر وہاں سے تخت مصر پر گئے، پھر وہاں سے قید سالی کا دور پڑا، پھر قید سالی کے بعد لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، پھر 2 سال تو اس میں نکل گئے اور گئے بر تاریخ اعلی نشینم، گئے بر پشت پائے خود نبینم. ایک وقت یہ ہے کہ کنعان مصر سے کتنی دور ہے، یہاں کہیں ہی ہے بیٹا، ایک پتہ ہی نہیں چلا، اتنی مدت گزر گئی کہ ہے کہاں یہ آخر. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا دیا بھائیوں کو کہ لے جا کے اپنے ابا کے منہ پہ ڈال دو، بصیرت واپس آ جائے گی ان کی، بصارت واپس آ جائے گی ان کی. تو جیسے وہ کرتا لے کے نکلے صاحبہ نے اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، وہاں جو ہے بابا جان کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مصر سے یوسف کی خوشبو کو انہوں نے بیان کر دیا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی جب کرتا لے کے نکلے وہاں سے، کیونکہ کرتا یوسف علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے معجزات میں ان کے کرتے کا بھی ذکر ہے کہ ان کا خاص معجزہ تھا، جیسے ابا کے جسم پہ ڈالا ان کی بصارت واپس آ گئی، وہ بات آ گئی. تو کہاں یہ کہ ان کا کرتا نکلا خوشبو آ گئی، اور کہاں یہ کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے مدت سے روتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کدھر گیا میرا یوسف، کدھر گیا میرا یوسف. اس کو کہتے ہیں گہے بر تاریخ اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینا. اپنے پاؤں کے اپنے پاؤں کے اوپر جو چیز ہے کبھی وہ نظر نہیں آتی, اور کبھی یہ ہے کہ صاحب سدرۃ المنتہا نظر آ جاتا ہے, لوح محفوظ نظر آ جاتی ہے. اللہ پاک جس وقت جس بندے کے لیے جو چیز مناسب سمجھتے ہیں. پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوا, اولیاء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہمارے شما کے ساتھ تو کہنے ہی کیا ہوتا ہے, اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے آج کی جو رات ہوتی ہے وہ دعاؤں کے اعتبار سے بہت خاص ہے, کیونکہ تقسیم ارزاق کی رات ہے, تقسیم اقدار کی رات ہے. تقدیریں جو ہماری ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں, کون جیے گا کون مرے گا, پتہ نہیں کون جیے گا کون مرے گا, ہماری زندگی ہے نہیں ہے, اگلا رمضان ملتا ہے نہیں ملتا, یہ رمضان بھی ملتا ہے نہیں ملتا. اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا فرماتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے, یا اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے. یہ مطلب نہیں کہ 15 دن باقی ہے تو ملے گا ہی ملے گا. کتنے یہ 15 دن میں کتنے لوگ مرنے والے ہیں, لاکھوں لوگ مر جائیں گے, ان کو اندازہ بھی نہیں, ان کے خاندان والوں کو اندازہ, ہمارا بھی میرے دوستوں کوئی اندازہ نہیں. اور اس دنیا کے اندر حادثہ اور اس دنیا کے اندر فنائیت, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ اگر یہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوتی تو بھی اس دنیا کی محبت ختم ہونے اور اس سے توجہ ختم ہونے کے لیے کافی تھا. یہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بزرگ سے ملے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ حضرت اس دنیا کے کوئی عجیب بات بتائیے, اس دنیا کی کوئی عجیب بات فرمائیے. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ دنیا تو عجائبات سے بھری ہوئی ہے, کون سی عجیب بات سناؤں میں آپ کو, یہاں تو سب عجیب ہی عجیب ہے. کہیں گے پھر بھی, کہیں گے سنو ایک بات, بڑی عجیب بات سنو. کہیں گے میں ایک شہر سے گزرا, ایک دم آباد شہر, عالیشان محلات ہیں, نہریں ہیں, باغات ہیں, چمن ہیں, بازار بھرے ہوئے ہیں, لوگوں کی آوک جاوک ہے, سواریاں ہیں, محفلیں ہو رہی ہیں, ٹھٹے مذاق ہو رہے ہیں, کھیل کود ہو رہے ہیں, یہ بڑا شہر آباد ہے. کہنے لگے 500 سال کے بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دریا بہ رہا ہے. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ شہر نہیں تھا کوئی, کہنے لگے نہیں یہاں تو کبھی شہر نہیں تھا. کہنے لگے تم لوگ کب سے جانتے, کہ ہم تو بابا دادا سے 500 سال میں تو بابا دادا سب نکل گئے نا, ہم تو اپنے آبا و اجداد سے دیکھ رہے ہیں, یہاں تو دریا ہی تھا, یہاں تو کبھی شہر تھا ہی نہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار اتنے بڑے بڑے محلات, ایسے مضبوط قلعے, ایسے بازار, ایسی رونق, یہ ساری کی ساری پانی میں بدل گئی. کہنے لگے 500 سال کے بعد پھر میرا ادھر سے گزر ہوا تو وہ جنگل تھا, خالی جنگل ہے, درخت اگے ہوئے ہیں, یہ ہے جنگلی جانور پھر رہے ہیں, ادھر ہے ادھر ہے. میں نے کہا, میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ ایک دریا نہیں بہتا تھا, لیکن یہاں تو کوئی دریا نہیں بہتا تھا. لیکن تم لوگ کب سے جانتے ہو, کہ ہم آبا و اجداد کے زمانے سے یہ دیکھ رہے ہیں, ہم تو پیڑھی در پیڑھی یہاں, تو ہماری کئی پشتیں گزر گئی یہاں پہ, ہمارے بابا کے بابا جب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہاں تو جنگل ہی, یہاں پہ کبھی بھی پانی نہیں تھا. لیکن میں نے کہا یہ دنیا کتنی حیرتناک ہے, یہاں پہ ایک سیل فنا ہے, فنا کا ایک بہاؤ ہے جو نہیں رہے گا, سب ختم ہو جائے گا, نہ کہ شہر رہیں گے, نہ بلڈنگیں رہیں گی, نہ عمارتیں رہیں گی, نہ ڈاؤن ٹاؤن رہیں گے, نہ سڑکیں رہیں گی, کتنے دن چلتی ہے کوئی چیز, سب ختم. پھر اس کے اوپر تبدیلی, اب یہ 1500 سال میں اتنی تبدیلی آ گئی تو ہزاروں ہزار سال میں کیا کیا ہو رہا ہوں گا, کیا کیا ہوں. تو ہمارے اوپر کیا گزرنے والا ہے, یہ دنیا بے ثباتی کی جگہ ہے, یہ ناپائیدار ہے, ٹھہراؤ کی جگہ نہیں ہے, ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے, ہم اور یہ دنیا پھر بھی کچھ عمر رکھتی ہے, ہم تو اس کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا وقت لے کر آئے ہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے ہوں گے, چونکہ موت کی یاد جو ہے وہ بہت آتی ہے قبرستان میں, آدمی دیکھتا ہے اس نظارے کو, وحشت کے عالم کو, ہوش کے عالم کو, رات ہو گئی, اندھیرا, اجالا, بارش, برف سب ہے, اس میں آدمی اندر پڑا ہوا ہے, نہ کوئی قالینے ہیں, نہ کوئی وہاں پہ گدے ہیں, نہ کوئی وہاں پہ حشم قدم ہے, نہ کوئی خادم خدمتگار ہے, نہ کوئی جنوالا, بس پڑے ہوئے ہیں, حسرتیں لوٹ رہی ہیں, بادشاہ بھی پڑے ہیں, نواب بھی پڑے ہیں, عالم بھی پڑے ہیں, جاہل بھی پڑے ہیں, غریب بھی, امیر بھی, نیک بھی, بد بھی, یہاں سے وہاں تک سارا قبرستان کا عالم پورا کا پورا. رات میں جب آدمی جا کے وہاں دعا کرے گا ان کے لیے تو دعا تو کرے گا ہی کرے گا، چونکہ میت جو ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں، شب برات کے انتظار میں نہیں ہوتے، زندوں کی طرف سے تحفے کے پہنچنے کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو شب برات تو ایک اچھا ہی موقع ہے ان کے واسطے. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. محدثین جو ہے نا وہ اپنی بات اپنے رنگ میں پیش کرنے کے عادی رہتے ہیں، صوفیہ اور مشائخین اور ارباب تربیت جو ہے نا وہ اپنی بات اپنے انداز میں پیش کرنے کے عادی ہیں. تھوڑا سا فرق کرنا رہتا ہے اس میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا جو حوالہ اپنے سامنے آیا وہ اپنی جگہ ہے، صحیح ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، آپ بھی ایک مرتبہ جاؤ، بات وہ نہیں ہے. بات تربیت کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، جانا ثابت ہو گیا. اب یہ کرنا غلط نہیں ہے، سنت جو ثابت ہوا کرتی ہے، سنت موقعہ کا اس بات الگ ہے، جنرل سنت کا اس بات الگ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا. ہو سکتا ہے کہ یہ آخر شعبان کا قصہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شعبان کا موقع آیا ہی نہیں، پھر گئے نہیں آپ اس میں. آپ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، ایک عمل بتا دیا گیا، اسے اس کی مشروعیت معلوم ہو گئی، پتا چل گیا کہ ایسا بھی کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اس بات کو حوالہ بنا کر، سند بنا کر، اگر آپ اپنے معاملات میں اس بات کو رکھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مگر وہی ہے کہ اس میں قانونی جو باتیں ہیں وہ قانون کی حیثیت میں اس کو ویسے رکھنے کا ہے. کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں ہی کریں ایسا، لیکن کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ایک چیز ثابت ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اگر موقع ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو کیوں نہیں کرتے؟ ایسا ہے. اور انفرادی طور پر کرنے کا ہے، کوئی اجتماعی طور پر نہیں. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا ہے اپنے استاد مناقب الرحمان صاحب سے کہ ہر شب برات کو مغرب ہوتے ہی قبرستان تشریف لے جاتے تھے، اکیلے جا کے آئے. ان کے ساتھ خادم ہوتا تھا، وہ مجمع چاہتا تھا کہ حضرت کے ساتھ جائیں آئے، لیکن وہ نکل جاتے تھے، نکل کے جا کے آ جاتے تھے. وہ تو ہر سال جاتے تھے. اس کا معلوم ہوا کہ یہ باب تربیت میں سے ہے. باب تربیت الگ ہوتا، تربیت والا مرحلہ الگ ہوتا ہے، اور باضابطہ شرعی سندوں کی حیثیت اور حجت کی حیثیت جو ہوتی ہے نا وہ الگ ہوا کرتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے اس سلسلے میں کہ یہ دعا کی بھی رات ہے، یہ قبرستان جانے کی بھی رات ہے، یہ عبادت کی بھی رات ہے. اور عبادتوں کے بارے میں ایک بار میں سناؤں، کتنے بجے ہے؟ مطلب ہونے والا ہے، ہو گیا سمجھو، وقت مختصر کر دیتے ہیں. شب برات میں عبادت جو ہے نا وہ کوئی مخصوص متعین نہیں ہے. جیسے بھی بات آئی سنت کی حیثیت سے، لیکن اکابر اور اولیاء اللہ کے معمولات میں کچھ چیزیں ہیں. ایز اے معمول اگر آپ کریں گے اس کو، ایز اے سنت نہیں، سنت ہے بول کے کرنا نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے معمولات میں سے. اب جتنا علاج بالقرآن کا سلسلہ ہے معمولات ہے، وہ ایز اے سنت تھوڑا ہی ہے. قرآن سے علاج کرو یہ حدیث ہے. اب یہ آیت یہ مرض کو کام آتی، یہ آیت یہ بیماری کو کام آتی، یہ آیت نظر اتارنے کو کام آتی، یہ آیت شیطان اتارنے کو کام آتی، یہ آصف کا اثر ہے، یہ شادی نہیں ہو رہی تو کام آتی، یہ جاب نہیں مل رہی تو کام آتی. یہ تو بھائی آپ کے تجربات ہیں، یہ آپ کے ایکسپیرینس ہیں، یہ آپ کے لوگوں کے معمولات ہیں. کتابوں میں آئے کہ بھائی ہم نے اس پر عمل کر کے دیکھا اس سے فائدہ ہوا، ہم نے اس پر عمل کر کے دیکھا اس سے فائدہ ہوا. تو اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ یہ دعا کی رات ہے، اتنی بات معلوم ہو گئی کہ یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور مغرب سے ہی ہو جاتا ہے، اللہ پاک آسمان اول پر آ جاتے ہیں. عام دنوں میں آخر شب میں آتے ہیں روزانہ، اور آنے سے مراد ان کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، ورنہ ان کو آنا جانا نہیں لگتا، اللہ پاک کو آنا جانا نہیں لگتا. عروج و نزول سے سبحان ہوتی ہے وہ ذات، صعود و نزول سے سبحان اللہ پاک کی ذات. انہوں ایک جگہ چھوڑے تو ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے، ایک جگہ رہتی ہے. عرش پہ سے آ گئے تو عرش خالی ہو گیا اتنی دیر کے واسطے، جتنی دیر انہیں آسمان اول پر آ گئے. ایسا نہیں رہتا ان کے ساتھ معاملہ، عروج و نزول نہیں ہے. آسمان اول پر آنے کا مطلب خصوصی رحمت کا متوجہ ہونا ہے. اب عام دنوں کے مقابلے میں شب برات میں، شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ اول وہلے میں رات ہوتے ہی ہو جاتا ہے، ان کی یہ فضیلت ہے. عام دنوں میں آخر شب میں نزول ہوتا ہے، خاص رحمت کا توجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، اور ان راتوں کے اندر، ان مبارک راتوں میں پہلے ہی مرحلے سے جیسے ہی سورج غروب ہوا جب سے ہی خصوصی اعلانیہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو ہے خصوصی رحمت کی توجہ بندوں کی سہولت کے لیے اور بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں, ہوشیار بہت ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک سے ایک بات نکالنے کے ماہر ہیں. چلیں کہ رات کی کون سی رات کا اعتبار ہے, سعودیہ کی رات کا اعتبار ہے, انڈیا کی رات کا اعتبار ہے, امریکہ کی رات کا اعتبار ہے, تھائیلینڈ بنگلہ دیش کی رات کا اعتبار, کس کی رات کا اعتبار ہے؟ اگر وہاں کی رات کا اعتبار ہے تو وہ تو دن ہو گیا, وہ تو چلے گئے, اپنے کو سجانا چاہیے جا کے. یہاں کی رات کا اعتبار ہے تو وہ لوگوں کی رات چلے گئی بیچاروں کی, کون سی رات کا اعتبار ہے؟ شب قدر میں بھی یہی سوال ہوتا ہے, بھائی شب قدر ہے تو کہاں کا اعتبار, سعودیہ کا کریں گے اعتبار یا کریں گے یہاں کا کریں گے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں کا آدمی ہے وہاں کی رات اس کے حق میں وہی ہے. ہماری شب قدر ہماری رات سے شروع ہوں گی اگرچہ کہ سعودیہ کے پاس صبح ہو گئی ہو. آئی بات سمجھ؟ انڈیا پاکستان میں صبح ہو گئی ہو, ایسے ہماری شب برات ہمارے حساب سے شروع ہوں گی. اصل میں یہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو نوازنے کے ڈھنگ ہیں اور بندوں کو نوازنے کے واسطے سیٹ اپ ہیں بنائے ہوئے کہ بھئی دیکھو فلاں رات آ رہی نا, یہ فلاں رات تمہارے واسطے اس کام کی, اب تو تمہارے لیے خصوصی اعلان اس کا ہوں گا, تمہارے واسطے خصوصی نوازشات ہوں گی, مغفرت کا سامان کیا جائے گا, بخشا جائے گا. وہ ایک سیٹ اپ ہے. وہ اللہ تبارک فرمایا بھائی امریکہ والوں کی رات شروع ہو رہی وہاں پہ یہ نظام شروع, مکے والوں کی رات شروع ہو رہی وہاں پہ یہ نظام شروع, انڈیا پاکستان والوں کی رات ہو رہی وہاں پہ یہ نظام شروع. تو ایسے ہی جیسے ہی امریکہ کے اندر رات ہوگی تو چاہے دوسرے ملکوں کے اندر رات ہو چکی ہو, ختم ہو چکی ہو یا ابھی نہیں آئی ہو, دونوں صورتوں میں ہماری رات شروع ہوتی ہمارا حساب بھی شروع ہو گیا. اور وہ سارے نصوص حدیثیں اور آیتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئیں, آسمان اول پر آنے کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہونے کی کہ کون ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں, اور کون ہے جناب رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں, کون ہے مجھ سے حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں, اللہ فلاں اللہ فلاں اللہ فلاں اللہ فلاں اللہ قضا اللہ قضا, یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو. آج ہر راج کی رات ہے, جتنی چاہے لے لے آدمی, اور خالی مانگ کے لینے کا ہے, کوئی قیمت ادا نہیں کرنی ہے, کوئی پرائز نہیں دینی ہے, کنڈیشن ضرور ہے. جیسے ابھی ہمارے سامنے آئی بات کہ بھائی دیکھ لو کہ ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہے, ماں باپ ناراض تو نہیں ہے, اما بابا ناراض ہیں اور چلا گئی اس میں. والدین کو خوش کرنا بہت ضروری ہے, والدین کی خدمت, والدین کو خوش کرنا. دو مسلمانوں کے درمیان دشمنی تو نہیں ہے, انتقام لینے کا انتظار کرنا. اچھا بیٹا مجھے موقع ملے گا نا تو تجھے چھوڑوں گا نہیں, یہ ہے وہ چیز جو رکاوٹ کا سبب ہوتی. لڑائی ہو گئی, انبن ہو گئی, بنتی نہیں, مناسبت نہیں ہے, آپ اپنی جگہ ہیں, ہم اپنی جگہ ہے, اس پہ نہیں ہے, یہ الگ چیز ہے تھوڑی سی. شحنہ اور بغض جو ہوتا ہے وہ انتظار انتقام کا نام ہے. دشمنی پالنا کہ موقع ملے گا تو تجھے چھوڑوں گا نہیں, تیری فائل نکلواؤں گا کبھی نہ کبھی. بدلے کا موقع ملے گا تو تجھے نقصان پہنچاؤں گا, اس فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا میں, میرے اسی رمیگو نے بولا کیسا, میرے ساتھ ایسا کیا کیسا. یہ چھوڑو یار, چھوڑ دو اس چیز کو. زمین کھا گیا تو بھی چھوڑ دو, پیسے کھا گیا تو بھی چھوڑ دو, بے عزتی کر دی تو بھی چھوڑ دو, انتقام کو چھوڑ دو. کوئی اللہ کی مصلحت تھی, ہڑک گیا, شر احر رضانا بن, کتا بھڑک گیا بھونک دیا, کتا بھڑک جاتا ہے بھونک دیتا ہے, آپ لے کے بیٹھ گئے یہ کتا بھوکا کیسا میرے, وہ بھوکا بھی انہیں جاتے جاتے وہ اپنے زمین خراب کرا بھی, اس کا مالک جو ہے نا وہ کچرا اٹھا کے پھینکا بھی, قصہ ختم ہو گیا. آپ اپنے گاؤں نے اپنے آپ کہاں لے کے بیٹھے ہو؟ یہ کتے بھڑا جاتے ہیں بعض مرتبہ, اور انسانوں میں کتوں کی کمی نہیں ہے, بے حساب کتے ہیں, کتے ہی زیادہ ہیں. یہ زمانہ انسانوں کا بہت کم ہے. اور شاہ کون تھے وہ حضرت امام بونیفر رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے, خاص نام ابھی ان کا ذہن میں نہیں آ رہا, بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, صوفی بھی تھے. عبداللہ ابن مبارک کا یہ قصہ ہے جو جمعہ کے دن جو ہے نا پردہ ڈال لیتے تھے اپنے چہرے پہ, پردہ ڈال لیتے تھے چہرے پہ جمعہ کی نماز پڑھ کے. تو ان کے خادم نے کہا کہ حضرت آپ کیوں پردہ ڈالتے ہو؟ کہنے کہ یار کیا بتاؤں تجھے، بہت مسئلہ ہے، بولنے کا نہیں ہے. کہنے کہ نہیں حضرت، میں آپ کا خاص خادم ہوں، کوئی چیز دکھا دیجیے. تو انہوں نے اپنی ٹوپی اس کے سر پہ پہنا دی. جیسے ٹوپی سر پہ پہنا دی تو دیکھا کہ سب گدھے، کتے، سور، بلی پھر رہے اور دو تین آدمی نظر آ رہے ہیں. تو کہنے کہ یہ کیا؟ تو کہنے کہ بس یہی یہی نظر آتا ہے مجھے، اس وجہ سے پردہ ڈال لیتا ہوں. آدمی کے اندر جس جانور کی ہڑک بڑھ گئی ہے، اوصاف بڑھ گئے ہیں، وہ آدمی اصل آدمی انہیں ہے، اصل آدمی وہی ہے، شکل الگ ہے. گر بصورت آدمی یکساں بودے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. اگر صورت سے آدمی برابر ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی نقشہ رکھتے تھے جو انسانوں جیسا ہوتا ہے. ابو جہل کے پاس میں بھی وہی نقشہ تھا. مانا روم فرما رہے ہیں، گر بصورت آدمی یکساں بودے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. ایچ امی بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن. یہ جو تم دیکھتے ہو آدمیت کے خلاف لوگ چل رہے ہیں، یہ آدمی نہیں ہے، آدمی کے خلاف ہیں، یہ کور ہیں، پلو ہے، اندر سے دوسرے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ کتے، بلی، لومڑی، کوا، بھیڑیا، خنزیر سبھی ہیں. جو صفت بڑھ گئی ہے، جو صفت غالب ہو گئی ہے، اب کس کو لے کے بیٹھو گے؟ چھوڑو. تو اپنے ذہن کو فارغ کر دینا اپنی نیت کے اعتبار سے. نیت کے اعتبار سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر اختیاری طور پر طبیعت میں انقباض رہتا ہے، جس سے لڑائی ہو گئی آپ کی، رکاوٹ ہو جاتی ہے، بنتی نہیں اب اس کے ساتھ اور جمتی بھی نہیں. طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ سلام کرے، ہم اس کو جواب دیں، ہم سلام کریں، وہ ہمیں جواب دے، ملیں، آمنا سامنا ہو، صورت دیکھنا نہیں چاہتے، یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا، طبیعت نہیں چاہتی. تو اور یہ کہ ایک آدمی نے معافی مانگ لی پھر بھی جو ہے نا طبیعت نہیں چاہتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے معافی مانگ لی تو معاف تو میں کر دیتا ہوں لیکن مناسبت باقی نہیں رہتی اس سے. تو وہ اس پہ مواخذہ نہیں ہے. نہیں اس کے بعد میں بھی آپ ویسے ہی پیار ظاہر کرو، ویسے ہی محبت ظاہر کرو، ویسی دوستی ظاہر کرو، تو زیادتی ہے. طبیعت ہی نہیں چل رہی اس کی تو کہاں سے دکھائیں گا انہیں؟ مناسبت نہیں ہوتی اس بات کی. یہ ہے کہ معاف کر دیا، اب نہیں ہے مواخذہ کچھ. ایسے ہی شحنہ اور بغض جو ہے نا، یہ امت کے بارے میں چھوڑ دینا ہے. اپنے خاندان والوں میں سے ذہن صاف کر لو گے یار بدلہ کسی سے نہیں، اس نے مجھے اتنا ستایا، اتنا دکھ دیا، اتنی میری بے عزتی کی، اتنا صدمہ پہنچایا، اتنا مالی نقصان پہنچایا، چھوڑو بھائی. اللہ وہ جانے، اللہ پاک اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پالنا نہیں ہے اس چیز کو، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ اس میں پسند نہیں ہونے کا ایک سیکرٹ ہے، وہ یہ کہ جو ہوتا ہے وہ ان کے حکم سے ہوتا ہے. تو ہو ہوا کے لپٹ کے اعتراض ان پر آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہو ہوا کے لپٹ کے مخلوق بیچ میں ضرور ہے، واسطہ بنی ہے، سبب بنی ہے، لیکن حکم تو ہمارا تھا نا، مصلحت ہماری رہی ہوں گی نا، اس میں کوئی تقدیر تو ہماری تھی نا. ہم نے تمہارا امتحان لیا، ہم نے تمہارے صبر کا امتحان لیا، ہم نے تمہارے شکر کا امتحان لیا، ہم نے تمہاری صفات کا امتحان لیا، ہم نے تمہیں ایمان کے اندر امتحان لیا. تو امتحان لینے کا تو ہم کو حق تھا. ہم ظالم کو مسلط کر کے لیں، بدتمیز کو مسلط کر کے لیں، کیسا بھی لیتے ہم، تو تم دونوں میں فرق نہیں کر رہے ہیں. کسی کی دشمنی پالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ. اس واقعے کے وہ پہلو جو خیر والا اس میں ہے، بندہ شر کے اعتبار سے ذمہ دار ضرور ہے، لیکن خیر والا جو پہلو اس میں ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس میں کوئی ضرور اللہ کی مصلحت ہوگی، تقدیرات ہیں. کچھ بھی مصلحت نہیں ہوتی تو یہ مصلحت ہوتی ہے کہ صبر بنانا مقصود ہوتا ہے، شکر بنانا مقصود ہوتا ہے، قناعت بنانی مقصود ہوتی ہے، بے رغبتی پیدا کرنی مقصود ہوتی ہے، کسی گناہ کی سزا دینی مقصود ہوتی ہے، کسی غلط فہمی کا علاج کرنا مقصود ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے معاملات ہیں، ان کے معاملات کے اندر کسی قسم کی حد و نہایت تھوڑی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں کی مصلحتیں ان کی ہوتی ہیں ایک ایک عمل کے اندر. اس وجہ سے کیا ہے، کسی سے بھی کوئی تکلیف پہنچی، کوئی نقصان پہنچا، اپنا ذہن صاف کرو اس اعتبار سے کہ میں اس سے کوئی انتقام نہیں لوں گا اور اس کی دشمنی نہیں پالوں گا. ہو گیا نہیں بنتی، بعض لوگوں سے برسوں نہیں بنتی، نہ بنے، مت جاؤ سامنے. ہاں السلام علیکم ہوگی تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، ہاں خیریت، اتنا اتنا کرنے میں کیا جا رہا ہے. یہ شو پٹ اپ جو ہے یہ برا نہیں ہے، اور یہ شو پٹ اپ مطلوب ہوتا ہے. ایک صاحب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے بڑی اچھا بات ان سے کی، چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بہت برا آدمی ہے، بہت ہی برا آدمی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضرت جب وہ آیا تھا آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، جب گیا تو آپ بول رہے ہیں بہت ہی برا آدمی ہے. فرمایا کہ سب سے برا آدمی یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے اچھا برتاؤ کرنا پڑتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں اتقاء شر ہی، شر سے بچنے کے لیے اس سے ساتھ تمیز سے سلیقے سے پیش آنا پڑتا ہے. تو اس شر تمیز سے سلیقے سے اخلاق سے پیش آنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اچھا ہے یا میں اس کے بارے میں اچھی رائے رکھنا ضروری ہے. ہم ان حدیثوں سے روشنی لیں، ہم اس کو اس معنی میں معمول نہیں کریں کہ یار میرے سے یہ ڈوگلی پالیسی نہیں آتی، یہ ڈوگلی پالیسی میں نہیں آتا، یہ سیاست ہے، یہ تدبیر ہے، یہ کیا دل نہیں ہے اس کے ساتھ ملتا ہوا، لیکن ہائی ہلو تو کر دو، قصہ ختم، جہاں کا اب یہ اپن کرتے نہیں کرتے ان لوگوں سے. وہ ہم سے وہ ہمیں نہیں چاہتے، ہم بھی انہیں نہیں چاہتے، لیکن ان کے ساتھ کتنا حوالے سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں. یہ تو جس جگہ پہ میں اور آپ رہتے ہیں یہاں، تو یہاں کی صورتحال تو یہ، معاف کرنا ہے، یہاں کی صورتحال تو یہ ہے کہ انہیں آپ کو فائر کرنے کا لفافہ دے رہا ہے، ساتھ ساتھ مسکرا رہا ہے، ہنستے ہنستے آپ کو فائر کر رہا ہے. یہ انڈیا میں کرے، پاکستان میں کرے تو پتا چلے دو قسم کے جوتے مارے جائیں گے اس کو، ایک ہنسنے کا الگ ماریں گے، فائر کرنے کا بغیر بولے کے فائر کرنے کا الگ ماریں گے. وہ یہاں پہ ہے، بعض مرتبہ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے خاندان والے ہیں، اپنے ملنے جلنے والے ہیں، اپنے مسجد کے ممبر ہیں، اپنی کمیونٹی کے آدمی ہیں، میرا بنتا نہیں ان سے، طبیعت بنتی نہیں ان سے، وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا ان کا مزاج بنتا نہیں. تو ایک ہے ان سے انتقام کے لیے اپنے دل میں کسی چیز کو پالنا، وہ صحیح نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان سے دور رہنا، یہ صحیح ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل میں براس ہونے کے باوجود، آمنے سامنے ہونے کے باوجود ہائی ہلو دکھا دینا، یہ بھی مشروع ہے اور سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی چیز سنت سے ثابت ہوگی تو بس ہے اپنے کو. اس لیے میرے دوستو آج کی جو رات ہے وہ تو خیر، میں اس پر ایک بات کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، مختصراً ہے وہ، چونکہ آج کی رات سے متعلق ہے، وہ کہہ کے بات ختم کر دوں گا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اتنا لمبا نکل جاؤں گا، ادھر زگ زگ کر لوں گا، مگر چونکہ شاید مولانا کہلوا رہے ہیں، مجھ سے ایسا لگتا ہے، مجھ سے تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب نسبت ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، صاحب سلسلہ صاحب نسبت جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے استفادہ کرنا چاہیے. آپ کی ماشاء اللہ مشیگن کے اندر اب بڑے بڑے بزرگ جمع ہو گئے، سمجھ لیجیے آپ، جن کو بزرگوں سے اجازت مل گئی، خلافت مل گئی، ان میں مفتی صاحب بھی ہیں، ہمارے بھائی اسلم بھی ہیں، ہمارے انیس بھی ہیں، اور ڈاکٹر عاصم بھی ہیں، ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور جناب والا شکیل ہے نا، کیا نام اس کا، اور بھی آپ کے مختار صاحب کے مجاز ہیں نا، وہ بھی وہ ہیں، اور بھی ہوں گے ایسے. ایک تو وہ ہے جن کو بادابطہ اجازت مل گئی، تو بعد لوگ ان سے بھی زیادہ بزرگ ہوتے ہیں، مگر نہیں کسی سے ان کا جمع نہیں یا اظہار نہیں ہوا، ایسا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ایسے ان بزرگوں سے استفادہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، جمع ہونا، اور ان سے نسبت لینا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور انہی لوگوں کی برکت سے بعض مرتبہ ادھر ادھر آدمی باتوں میں نکل آتا ہے. ایک بات چھوٹی سی عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مختصر سے دعا بھی کر لیں گے اس کے بعد. وہ یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعضی چیزیں سنت نہیں ہوتی لیکن معمول ہوتی ہیں. تو معمولات بزرگوں میں سے آج کی رات میں کچھ نمازیں وغیرہ ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو باضابطہ اس کے فضائل بھی مقرر کر دیے، یہ عمل، یہ نماز پڑھو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پڑھو گے تو اسے 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی. بھائی 20 لاکھ نیکیاں تمہارے بابا کی جاگیر ہے، کہاں سے ملی ہیں، کدھر سے آئی سوئی؟ آپ مقرر نہیں کر سکتے ایسا، اپنی طرف سے ہم مقرر نہیں کر سکتے اس طرح کی چیز. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بزرگوں کے معمولات میں سے ایسے ایسے کہ کوئی سنت بول کے یا اس کو کوئی مستقل اس کی کوئی فضیلت خاص مختص کیے بغیر تجربات کی چیزیں ہیں ان کی. جیسے ایک تجربہ بزرگوں کا یہ ہے کہ آج کی رات میں انہوں نے اپنے تجربے میں یہ بات محسوس کی کہ ایک وقت نماز پڑھ کے ایک دعا مانگو، اور اگر نماز کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ لو تو اور اچھا ہے، کیونکہ سورہ یاسین کے بعد دعا قبول ہونے کی بشارت ہے، اور نماز پڑھ کے دعا کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، صلاۃ الحاجت ہے ہی اس لیے. تو نماز پڑھنا صلاۃ الحاجت میں آتا ہے، سورہ یاسین کے بعد میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کے فضائل حدیثوں کے اندر موجود ہیں. اور ان کے تجربے میں یہ آیا کہ ایک مرتبہ ایک نماز پڑھ کے بہت سی دعائیں آپ کریں تو بھی اللہ قبول کرنے والے ہیں، نہیں بلکہ نہیں، لیکن انہوں نے شاید اپنے تجربے میں محسوس کیا کہ ایک نماز پڑھ کے ایک دعا، ایک نماز پڑھ کے ایک دعا، ایک نماز پڑھ کے ایک دعا، اس کا کچھ معمول بزرگوں سے ثابت ہے، ان کی معمولات میں سے تھی یہ چیز، سنت نہیں ہے لیکن معمول ہے، اور ہم میں آپ بھی اس کو اختیار کر سکتے ہیں. اور زیادہ ان کے تجربے میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے پاس جو چیز تھی وہ کر لیا کرتے تھے. وہ اب ہمارے پاس تو ہر چیز ہی اہم ہے, اس لیے اپنے کو صبح سے فجر تک نماز پڑھے تو بھی ختم ہونا مشکل ہے اپنے, یہ بھی پرابلم یہ بھی پرابلم. ان کے پاس سب مل ملا کے چار پانچ چیزیں تھیں, دو رکعت نماز پڑھتے تھے, ایمان پر استقامت کی دعا کرتے تھے, ایمان کی سلامتی اور اس پر استقامت کی دعا, پھر دو رکعت نماز پڑھی, سورہ یاسین پڑھے, اس کے بعد عمر میں برکت اور عافیت کی دعا مانگتے تھے, پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے تھے, اس کے بعد رزق میں برکت اور وسعت کی دعا کرتے تھے. ان کے بعد رزق کا مسئلہ, عمر کا مسئلہ, ایمان کا ہی مسئلہ تھا. اب ہمارے پاس تو اور بھی بہت سے ہیں. تجربے میں ان لوگوں کی یہ بات آئی ہے کہ اس سے خاص فائدہ دیکھا ان لوگوں نے. اگر ہم بھی ایسی کوئی اپنی خاص ضرورت ہوئے, کسی کا لیگل اسٹیٹس کا مسئلہ ہے, کسی کی جاب کا مسئلہ ہے, کسی کی صحت کا مسئلہ ہے, کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے, کسی کے شادی کا مسئلہ ہے, اور کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, دو رکعت نماز پڑھو, وہ ایک ہی دعا کرو, پھر دو رکعت نماز پڑھو, پھر ایک ہی دعا کرو, پھر دو رکعت نماز پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, پھر ایک ہی دعا کرو, پھر آخر میں دو رکعت نماز پڑھ کے پھر سب دعائیں کر لو. اور ہم بولو کہ اللہ میں کتنے گناؤں گا, میں تو مجموعہ ہوں, ایک سوال تھوڑا ہی ہے میرا, کوئی ایک حاجت تھوڑا ہی ہے. جتنی زیادہ حاجتیں لاکھوں کروڑوں حاجتیں جمع کریں گے تو اس مجموعے کا نام میں ہوں اور اس کے جواب دینے کا نام آپ ہیں. بندہ تو محتاجگی کا نام ہے, سوالوں کے مجموعے کا نام ہے, حاجتوں کے مجموعے کا نام ہے, امیر ہو کیا غریب ہو, اور اللہ رب العزت جواب دینے والے ہیں, ان کے پاس جواب ہر چیز کا ہے. تو مجموعے سے بھی دعا نہیں کرنا ہے ویسی بات نہیں ہے, لیکن انفرادی طور پر ایک ایک عمل کے ایک ایک حاجت کے واسطے الگ سے دعا کر کے, دعا نماز پڑھ کے, سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگنا, اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر لیں. اور صلاۃ التسبیح کی اہمیت ہے, ایک صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عمر میں ایک مرتبہ بھی پڑھ سکو تو بھی اچھی چیز ہے یہ, اور مہینے میں پڑھ سکو تو بہت اچھا ہے, ہفتے میں پڑھ سکو تو بہت اچھا ہے, روزانہ پڑھ سکو تو بہت اچھا ہے. بھائی آج کے موقع کو کیوں گوایا جائے, صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لی جائے, صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لی جائے, صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لی جائے, قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے, استغفار ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے عاجزی کر کے آدمی مانگے اپنی حاجتیں, حق تعالیٰ شانہ قبول فرمانے والے ہیں. بس بہت دیر ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وترضى ان نصلي عليه. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما ينبغي لنا ان نصلي عليه. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد عدد اوراق الاشجار وعدد ذرات الرمل وعدد قطرات الماء. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد عدد مثاقيل الجبال. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الأرواح والعقول. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الملائكة. وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله, لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاء، لا حول ولا قوة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية، وإنا لا نثق إلا بك. يا الله أمر قناهكم معاف فرما دي خطا وصدر قدر فرما دي صغيرة كبيرة سارے قناهكم معاف فرما، قلوت و جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اندھیرے اجالے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، دانستہ اور نادانستہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے معاف کرنے والے، اے معافی کو پسند کرنے والے، اپنے بندوں کے ظلم سے درگزر کرنے والے، گناہوں سے درگزر کرنے والے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. آج کی اس مبارک رات میں ہمیں معاف فرما دیجیے، معافی کی بھیک دے دیجیے. آپ عطا فرمانے والے ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، بخش دیجیے. ہمارے والدین کو بخش دیجیے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. بوڑھے بوڑھی آپ کے جوار میں پہنچ گئے، اب کون ہے ان کا آپ کسی برابر دیکھا، اگر آپ رحم نہیں فرمائیں گے، کرم نہیں فرمائیں گے، کسی کام چلے. معاف فرما دیجیے، ان بڈوں کو سزا دے کے آپ کو کیا ملے، اپنے معاف فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے. اللہ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے. اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے پروردگار آپ خوب جانتے ہیں، ظلم کی کوئی حد باقی نہیں رہی، بیواؤں کی آہیں آسمانوں تک پہنچ گئی، مظلوموں کی آہیں آسمانوں تک پہنچ گئی، یتیموں کی پروردگار کرا بے پناہ ہو گئی، کوئی ان پر رحم کرنے والا نہیں، کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، اور صرف قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں. یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرمائیے، امت مسلمہ کی حالات کے ساتھ امت کی مغفرت فرما دیجیے، خوشی کی نظر ان پر ڈال دیجیے، فضل کی نظر ان پر ڈال دیجیے، رحم کی نظر ان پر ڈال دیجیے، مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے. کب تک ان کے سروں پہ بم برسائے جائیں گے، کب تک ان کو ان کے گھروں سے نکالا جائے گا، کتنا کو مارا جائے گا، کتنا خون بہایا جائے گا، فیصلے بدل دیجیے. اب مختار کل، اب قادر مطلق، اب بڑے فضل فرمانے والے، یہ آپ کے حبیب کی امت ہے. انہوں نے رو رو کے مانگا ہے، خون بہایا ہے، پسینہ بہایا ہے، پیروں پہ برم آ گئے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے، پروردگار آپ کے حبیب کی امت ہے، معاف فرما دیجیے، حالات صحیح فرما دیجیے. ہر ملک میں مسلمانوں کے حالات صحیح فرما دیجیے، اس ملک میں مسلمانوں کے حالات صحیح فرما دیجیے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات صحیح فرما دیجیے، ان کے خوف کو امن سے بدل دیجیے، ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجیے. اس ملک کے اندر بھی اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما دی، اسلام کا بول بالا فرما دی. یا اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اسلام کی سربلندی کے فیصلے فرما دی. یہ اللہ اس زمین پر بھی اللہ اکبر کی صدائیں گنجوا دیجیے پروردگار. یہاں کے پتے پتے میں, یہاں کی ڈالی ڈالی میں, یہاں کی گھاس پات, یہاں کی در و دیوار میں آپ کے اذانوں کا ارتسام فرما دیجیے. یا اللہ یہ بھی پیاسے ہیں ہر مخلوق میں. پروردگار کرم کا, رحم کا معاملہ فرمائیے, افعافیت کا معاملہ فرمائیے, سہولت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے, آج ہمیں محروم نہ فرمائیے. مغفرت سے جتنی رکاوٹیں ہیں پروردگار میں تمام سے پناہ چاہتے ہیں پروردگار, میں سب کو معاف فرما دیجیے. جو غفلت ہمیں پائی جاتی ہے, جو کوتاہی پائی جاتی ہے, اللہ اسے توبہ کرتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. آپ اپنا بنا لیجیے, اپنی رضا والے اعمال میں مشغول فرمائیے. اے پاک پروردگار ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے. اے مولا کریم, یا اللہ ایمان میں سلامتی نصیب فرمائیے, ایمان پر استقامت عطا فرمائیے, تمام مضلات الفتن سے ہماری حفاظت فرمائیے, ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے, مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, محیا اور مماد کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم, ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیے, عزت کی سلامتی نصیب فرمائیے, صحت اور عافیت عطا فرمائیے, تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے, ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرمائیے. جتنے اللہ بندے بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں آج کی اس مبارک رات میں, ان تمام کو صحت و سلامتی نصیب فرمائیے, عافیت عطا فرمائیے. اے کریم آقا, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ جن کے پاس روزی کے اسباب نہیں ہیں انہیں اسباب عطا فرما دیجیے, کم روزی ہے تو ان کی روزیوں کو اضافہ فرما دیجیے, روزی کو آپ نے خوب دیا ہوا ہے اس میں برکت عطا فرما دیجیے, اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے, اس کو توفیق عطا فرمائیے, ان کا دل کھول دیجیے, دلوں کی بندش کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے, مال کی محبت کو ہمارے دلوں سے کم فرما دیجیے, اس کو خیر کے جگہوں پہ خرچ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کو بھی اپنے فضل و کرم سے خیر و برکت سے نوازیے. اے اللہ اس کی کشادگی کی راہیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس کو آباد فرما دیجیے, اس میں جتنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے, اس کے جتنے اخراجات ہیں آسان فرما دیجیے. اے اللہ اس کی جو ضرورتیں ہیں پوری فرما دیجیے, قانونی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دیجیے. اے مولا کریم, اے اللہ اس کی پارکنگ کا انتظام بھی آسان فرما دیجیے, اس کو میسر فرما دیجیے. اے اللہ اس کو دعوت کا مرکز بنائیے, اس کو عبادت کا مرکز بنائیے, اس کو تعلیم کا مرکز بنائیے, اس کو تزکیے کا مرکز بنائیے. اے اللہ اس کے لیے جن لوگوں نے وقت لگایا ہے, پیسے لگایا ہے, ان کے پیسوں کو قبول فرمائیے, برکت عطا فرمائیے, جو لگا رہے ہیں اس کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو مل کر اے اللہ اس کو آباد کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اور جتنے ادارے صحیح کام کر رہے ہیں سب کو پروردگار خیر و برکت سے نوازیے, ہر قسم کے شر و فتن سے بچائیے, دشمنوں کی دشمنی سے, بدخواہوں کی بدخواہی سے, شریروں کی شرارت سے, حاسدوں کی حسد سے, اس ادارے کی, رحمت عالم کی, تمام اداروں کی جہاں جہاں صحیح کام ہو رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دین کی محنت کی حفاظت فرمائیے, تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے, تبلیغ کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے, مرکزوں کی حفاظت فرمائیے, مرکز نظام الدین کی حفاظت فرمائیے, مرکز کے سرپرستوں کی بڑوں کی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے شر و فتن سے اللہ بچا لیجیے. اے اللہ ہر قسم کے شر و فتن سے بچا لیجیے, ہر قسم کے شر و فتن سے بچا لیجیے. اے مولا کریم, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اے مولا کریم, آج کی اس مبارک رات میں جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, ہمارے اولاد کو نیک صالح بنائیے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ گھروں کے انتشار اختلاف سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے مولا شادیوں کے بکھرنے سے, ٹوٹنے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا ہمیں سلیقہ فہم عطا فرما دیجیے, اس کے اسباب بھی نصیب فرما دیجیے. اے کریم آقا, جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے وہ بھی عطا فرمائیے. داد و دہیش کی اس مبارک رات میں پروردگار ہمیں محروم نہ فرمائیے, ہمارے متعلقین کو محروم نہ فرمائیے, ہمارے بچے بچیوں کو, ان کے شوہروں کو, ان کی بیویوں کو اللہ محروم نہ فرمائیے, سب کو نواز دیجیے مولا, سب کو نواز دیجیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے, اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اسے ہماری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین, والحمد للہ.